أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيران أوان عائشة خالد ماها أزر سعد صلاح الدين ياسمين بانو رضوانة قمر فريدة خان فوزي عزيز رئيس مصور آليا قريشي فاطمة محمدي نگت سوال ویرا گگرو آلیا اختر نشاط کوسر نائلہ کیانی نازیہ خانم فرانا ثنا افرین فرزانہ سلود شاہینہ ثریا صبا فاطمہ مقبول چویریا قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قدریائی میرج فاطمہ بشرا صدیقی زائرہ آزاد غزالہ رشید ارشیا گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فضا فرحان زویہ رضوان عبیرہ شراز فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری اروج فاطمہ ماریش گپتا عائشہ تسنیم زوریا کوسر شاداب صبا امبر عمر ہینا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ ساتیہ رفت نازیہ حبیب فاطیہ حسین تبسم قریشی ماہلہ کا عابد امیر تفشیش عروبہ استحسان نازمہ پروین رانی شاہین محجبین خان بینت سجاد صبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ اظہر. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے سورۃ طٰہٰ جو اسٹارٹ کرتے ہیں آگے سے, تو باقی ان شاء اللہ ہم گرامر جو ہم ریکیپ کرواؤں گے, ریکیپ کے بعد ان شاء اللہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو پہلے بریک دے دیں گے تو بعد میں ہم گرامر کر لیں گے. تو ابھی ایسے کرتے ہیں کہ جو ٹائم ابھی میں لیتی ہوں وہ ان شاء اللہ ہم گرامر میں کر لیں گے, تھوڑا سا لے لیں گے اس میں اور ریکیپ میں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں, آج کا لیسن ہے 161 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 41 سے 76. ٹو آورس کی ہوگی یہ تفسیر ہے, کیونکہ ٹائم اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم زون ڈفرینٹ ہے, بعض لوگوں کی نماز کا ٹائم ہے کچھ بھی, تو آپ کے ذہن میں ہو کہ اتنی ٹائم بھی جو ہے نا تفسیر کمپلیٹ ہو گئی. جی ان شاء اللہ فاطمہ آپ کی بھی لگا دوں گی میں ان شاء اللہ. جی امبر آپ کی سب کی میں ان شاء اللہ جو ہے جو آپ لوگ کی دماغ کر دیا کریں, بس میں پھر لگا دیا کروں گی آپ لوگوں کی ٹائم. ٹھیک ہے, اس پر اسٹارٹ کرتے ہیں آج سورۃ طٰہٰ, دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں آج کی آیات میں کیا کہتے ہیں, اور کوشش کریں کہ میرے پاس ٹائم ہوا کہ وہ ایک دیکھوں گی کس طرح ہے تو مائک پہ لازمن آیا کریں, تھوڑا سا آپ میں کانفیڈینس آپ کا بحال ہو اور آپ کو بات کرنی آئے, اور لمیٹڈ ٹائم میں زیادہ بات کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, شارٹ مطلب آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ ملیں گے, 3 منٹ کے اندر اندر ٹائم گھڑی دے کے اس کے اندر اندر جو ہے اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے. اور اس کو مطلب یہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے استاذہ جی کے اگر آپ لوگوں نے لیکچر سنے اس میں یہی بار بار بات ہوتی ہے کہ استاذہ جی جو ہے بہت شارٹ مطلب دیتے ہیں جو ہے ان کا, کوئی بھی لیکچر آپ دیکھیں گے 35-40 کم سے کم دیتے ہیں وہ, اس لیے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, جب ہم لمبی بات کرتے ہیں وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے اور لوگوں کو اپنا مقصد جو ہے کنوے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن ہمارا رہبر ہے,
رحمتہ و صلی علی رسولہ کریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض دفعہ یہ تو میں درست پڑھتی ہوں اور بعض دفعہ نہیں پڑھتی, شاید آپ نے اس کی کبھی فرق یا وجہ نوٹ کی ہو. تو سم ٹائم مجھے فیل ہو رہا تھا کہ بالکل خاموشی ہو گئی ہے, لیکن تک ایک نیا سبجیکٹ کھلتا ہے تو آپ لوگوں کی تھوڑی آوازیں آتی ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سبق کا نمبر بولنے سے پہلے بالکل اس طرح سے ہو جائے کہ پھر ہم اس کو بول سکیں. سبق نمبر 161 آیت نمبر 41 سے 76 سورۃ طٰہٰ. لیسن نمبر 161 آیت نمبر 41-76 سورۃ طٰہٰ. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
رسنا دکھ اور میں نے تجھ کو بنایا اپنے لیے خالص
یا
اپنے لیے خاص اس ہر اندب اخو کر جا تو اور تیرا بھائی
میری
نشانیوں کے ساتھ ولن تنیا کی اور نہ سستی کرنا تم دونوں میری یاد میں اس ہوا پیاؤں نہ ہو رہا تم دونوں جاؤ پھر آن کی طرف بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے پپولا لہو پولن لینا بس تم دونوں کہو اس سے بات نرم لعلہ یتذکر او یخشا شاید کہ وہ غور کرے یا ڈر جائے قال ربنا اننا دونوں بولے اے ہمارے رب بے شک ہم نخاف ان یفرط علینا ہم ڈرتے ہیں یہ کہ وہ زیادتی کرے ہم پر او عیت و یا وہ زیادہ سرکش ہو جائے قال لا تخافا فرمایا تم دونوں نہیں ڈرو انی معکما بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اسمع و ارا میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں بس جاؤ اس کے پاس فقولا انا رسول ربک اور کہو بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے فارسل معنا بنی اسرائیل بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ولا تعذبهم اور نہ عذاب دے ان کو قد جئناک بے شک ہم لائے ہیں تیرے پاس بآیت من ربک ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے
والسلام علی من اتبع الہدى اور سلام ہے اس شخص پر جو پیروی کرے ہدایت کی انا قد اوحی الینا بے شک وحی کی گئی ہماری طرف ان العذاب من کذب وتولى یہ کہ عذاب ہے اس پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا قال فمن ربكما يا موسى اس نے کہا کون ہے پروردگار تم دونوں کا اے موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه کہا پروردگار ہمارا وہ جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت ثم ہدا پھر راہ دکھائی قال فما بال القرون الاولى اس نے کہا پھر کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا؟ قال علمها عند ربي في كتاب. کہا اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے کتاب میں. لا يدل ربي ولا ينسى. نہ چکتا ہے میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا. وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. وسلك لكم فيها سبلا. چلائی تمہارے لیے اس میں راہیں. وانزل من السماء ماء. اور برسایا آسمان سے پانی. فخرجنا به ازواجا. پھر نکالے ہم نے اس سے جوڑے. من نبات شتا. سبزے کے مختلف. کلو ورعو انعامکم. کھاؤ تم اور چراؤ اپنے چوپایوں کو. ان فی ذلک لآیات. بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لِأُولِي النُّهَى. عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اسی سے تم کو پیدا کیا ہم نے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے. میں نے دیکھا جب جملہ لمبا ہوتا ہے تو سب ساتھ کیچ اپ نہیں کر پاتے. آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھا کریں اور ہر لفظ کے نیچے جو لفظ ہے اس کو دیکھتے رہا کریں, کیونکہ آپ کی آوازیں دب جاتی ہیں جب لمبا پڑتی ہیں. اور اب ہم ماشاء اللہ 15ویں پارے سے آگے جا چکے ہیں نا, تو اب ہمیں ایک ایک جملے میں سے بھی لفظی ترجمہ سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کیا کریں کہ آپ کی آواز کی جو ٹون ہے وہ نہ ٹوٹے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اور اسی سے ہم نکالیں گے تم کو دوسری مرتبہ. ولقد اریناہ آیاتنا کلہا. اور تحقیق دکھائی ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں. فکذب وابا. تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. قال اجیتنا لتخرجنا من ارضنا. اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ نکالے ہم کو. من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ. ملک. فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. بس ہم بھی لائیں گے تیرے مقابل جادو اسی جیسا. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا. بس مقرر کر لو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت. لا نخلفہ نحن. نہ خلاف کریں اس کے ہم. ولا انت مکانا سوا. اور نہ تو ایک میدان میں ہموار. مطلب یہ کہ اس وعدے کے خلاف نہ ہم کریں گے اور نہ تم کرو گے, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. قال موعدکم یوم الزینہ. کہا وعدے کا وہ تمہارا ہے جشن کا دن. وہی یحشر الناس ضحا, اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ دن چڑھے. فتولى فرعون, پھر لوٹ گیا فرعون. فجمع کیدہ ثم اتا, پھر جمع کیا اپنا دو پھر آیا. قال لهم موسى, کہا ان سے موسیٰ نے. ویلکم, بربادی ہو تمہاری. لا تفتروا علی اللہ کذبا, نہ کھڑو اللہ پر جھوٹ. فیسحتکم بعذاب, کہ ہلاک کر دے تم کو عذاب سے. وقد خاب من افترا, اور وہ نامراد ہوا جس نے جھوٹ ماندہ. فتنازعوا امرهم بینہم, تو وہ جھگڑنے لگے اپنے کام میں واہم. مشورہ, قالوا ان ہذان لساحران, وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدانی ان یخرجاکم, چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو. من ارضکم, تمہارے ملک سے. بسحرہما, اپنے جادو کے زور سے. ویذھبا بطریقتکم المثلا, اور لے چلتا کریں تمہارے مثالی طریقے کو. فج میں او کیدکم, بس تم اکٹھا کرو اپنا داؤ. ثم تو صفا, پھر آؤ تم صف باندھ کر. وقد افلح اليوم من استعلا, اور بے شک کامیاب ہوا آج جو غالب رہا. قالوا يا موسى, وہ بولے اے موسیٰ. اما ان تلقی, یا و اما ان نکون اول من القا, اور یا یہ کہ ہم ہوں پہلے جو ڈالیں. قال بل القو, اس نے کہا بلکہ تم ڈالو. فاذا حبالهم, تو اچانک رسیاں ان کی. وعصیهم, اور لاٹھیاں ان کی. یخیل الیہ من سحرہم, خیال میں آئیں اس کے ان کے جادو سے. انہا تسعا, کہ وہ دوڑ رہی ہیں, یعنی ایسے محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فوجس فی نفسہ خیفتم, بس محسوس کیا اپنے دل میں خوف. موسیٰ, موسیٰ نے. قلنا لا تخف, انک انت الاعلی, بے شک تم ہی غالب ہو. وَأَلْقِمَا فِي يَمِينِكَ اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تلقف ما صنعوا وہ نگل جائے گی جو انہوں نے بنایا اس کو انما صنعوا کید ساحر تحقیق جو بنایا تھا انہوں نے فریب ہے جادوگر کا ولا يفلح الساحر حيث اتى اور نہ کامیاب ہوگا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے اب پروردگار پر ہارون اور موسیٰ کے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم اس نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو انه لكبيركم الذي بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے علمکم السحر سکھایا ہے تم کو جادو فلأقطعن ایدیکم وارجلکم پس میں ضرور کاٹ دوں گا من خلاف مخالف سمتوں سے وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ اور ضرور تم کو سولی دوں گا کھجور کے تنوں پر وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا اور تم خوب جان لو گے کہ کون ہم میں سے اشد عذابم و ابقا زیادہ سخت ہے عذاب میں اور باقی رہنے میں قالوا لن نؤثرک انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے علی ما جاءنا من البینات اس پر جو آئے ہمارے پاس واضح دلائل اور وہ جس نے پیدا کیا ہم کو فقد ما انتقاد پس تو حکم کر گزر جو تو حکم کرنے والا ہے انما تقضی هذه الحياة الدنيا صرف تو حکم کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں انا آمنا بربنا بے شک ہم ایمان لائے اپنے پروردگار پر لیغفر لنا خطایانا تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں رتنا علیہ من السحر اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے اس پر جادو واللہ خیر و ابقا اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا انه من ياتي ربه مجرما. بات یہی ہے کہ جو آیا اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ, تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيى, نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, اور جو قد عمل الصالحات, یہ نیک, فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى, بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہیں درجے بلند. جنات عدن تجری من تحتها الانہار, باغ ہمیشہ کے بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. وذلک, اور یہ ہے بدلہ اس کا جو پاک ہوا. بس تلاوت سنتے.
واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب. قال ربنا الذي أعطى كل شيء ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي فلأقطعن ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة ما آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها
تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے واستناتک لنفسی اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا اذهبا الى فرعون انه طغى ہاں فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے یہاں سے سبق کا آغاز ہے واقعہ پیچھے سے چل رہا تھا اسی کی کنٹینویشن ہے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا اللہ تعالی کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو ان کی پچھلی زندگی کی کچھ باتیں یاد دلا کر تسلی دی گئی کہ جو رب تمہیں پہلے مشکلات سے بچا سکتا ہے اگر اب اس راستے میں بھی کچھ مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا وستنا تو کلی نفسی, میں نے تو تمہیں اپنے نفس کے لیے چن لیا, یعنی تم تو میرے خاص بندے بن گئے ہو, تم میرے قریبی ہو گئے ہو. یہ جو لفظ ہے سوات نون عین سے ہے, سنت کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا, فن مہارت کے لیے ڈھالنا, اختیار کے معنوں میں, یعنی میں نے تمہیں چن لیا, اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ میرے کام کو کر سکو. اللہ کسی کو اپنی ذات کے لیے چن لے, اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہے. دنیا میں کتنے لوگ چنے جاتے ہیں, لیکن جو رب کے لیے چنا جائے وہ واقعی قابل رشک ہے. اللہ تو ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے چن لے. بس اب انسان بڑی بڑی دعائیں تو مانگ لیتا ہے, لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں تو اس پہ چونک جاتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے, اذھب انت واخوک, اخوک سے یہاں مراد ہارون علیہ السلام ہے. کیسے جاؤ, بھی آیاتی, میری آیتوں کے ساتھ. یہ کون سی آیتیں تھیں؟ تورات تو نازل نہیں ہوئی, یہاں اس سے مراد معجزات ہیں. ولا تنیا فی ذکری, اور دیکھو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے چن لیا, چن کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا. پہلے بنی اسرائیل سے چنا اور اب مختلف مرحلوں کے ذریعے سے چنا, مشکلات سے نکال کے, آزمائشوں سے نکال کے اب ان کو اسٹرانگ کر دیا. جیسے فرنیچر کی رگڑائی کی جاتی ہے, پھر پالش کی جاتی ہے, پھر چمکتا ہے, یا پتھر کو تراشا جاتا ہے, جتنا اس کو رگڑا جائے اتنی چمک آتی ہے. اسی طرح کوئی انسان جب تک مختلف مراحل سے نہیں گزرتا والا مقام پر نہیں پہنچتا. دنیا کا سب سے اعلیٰ کام اللہ کے دین کی تبلیغ ہے, تو کیا پھر اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو نہ تپائے نہ نکھارے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ایسی تربیت کی گئی, ایسے ایسے اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ماؤں کی گود میں پر اطمینان زندگی بسر کرنے والے بچے نہیں پہنچتے, لاڈلے وہاں نہیں پہنچتے, کیونکہ ماں نے تو آنسو آنے ہی نہیں دینے ان کی آنکھوں میں, تو ان کو اپنے آنسو پوچھنے کہاں سے آئیں گے. اور جو لی نفسی کا لفظ ہے نا, یہ بھی اس لیے کہ چونکہ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا, اب تم بھی میرے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھنا. اللہ کسی کو جب اپنے لیے چنتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بھی پھر صرف اسی کو چنے. تزکیہ کیا جا رہا ہے آگے سے, باہر سے, اندر سے. دنیا میں اب دیکھیے کسی کا چناؤ ہوتا ہے تو وقتی مہارت دیکھی جاتی ہے, کوئی ایکسپیرینس ہوا, تجربہ کیا, چل پڑے, مس ورڈ بن گئے, ایک سال چنیں گے, اگلے سال نیچے اتار دیے گئے. لیکن اللہ کسی کو چنتا ہے نا تو اس کو پھر پارٹ ٹائم نہیں چنتا, اس کو لمبے عرصے کے لیے چنتا ہے. کہا دیکھو تم جا تو رہے ہو, یہ معجزے لے جاؤ, اور اسی موقع پہ بھی ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا, اور ساتھ ہی نصیحت کی گئی کہ دیکھو میری یاد سے نہ تھکنا. تنیا کا لفظ بڑا خوبصورت ہے, واو نون یا اس کا روٹ ہے. ون یون سستی کرنا, کاہلی کرنا, اور ذکری کا مطلب یہاں کیا ہے؟ تسبیح سے, یعنی ذکر کے معنوں میں. سورۃ انفال آیت 45 میں آتا ہے اذا لقیتم فئۃ فثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا, جب کسی جماعت سے ملنے لگو تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اور اسی طرح ذکری سے مراد تبلیغ بھی ہے, کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہی تو ہے, اللہ کی باتوں کو ذکر کہا گیا. سورۃ اعلیٰ آیت 9 اور 10 میں اس کا ذکر آتا ہے, سبح اسم ربک الاعلی, اللہ کا نام بلند کیا جائے گا. اس میں پیغام دیا گیا کہ دیکھو جب دوسروں کو میری طرف بلاؤ گے تو سستی نہ کرنا, پورا پورا حق ادا کرو, وقت, تیاری, کوشش, محنت, ہر طرح سے کوشش کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. ذکر اور اللہ کے دین کا کام ان کا گہرا تعلق ہے. دائی کو جو آزمائشیں پیش آتی ہیں نا, ان سے بے نیاز کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی یاد میں دن گزرے, راتیں گزرے. جس کو اللہ یاد رہتا ہے نا, اس کو پھر دوسری چیزیں زیادہ یاد نہیں آتی, اور آئے بھی تو ذکر الہی اتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان ایک دوسری ہی دنیا میں آنے لگتا ہے, ایک دوسرا حال ہونے لگتا ہے اس کا. اس لیے زندگی میں اپنے لیے ایک اصول نوٹ کیجئے کہ جب کبھی کسی مشکل میں, دین کی ہو یا دنیا کی, آزمائشیں تو آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دین چھوڑ دیں گے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی, پھر دنیا کی آنے لگیں گی. جب کوئی مشکل آئے رب کو یاد کر لیں, جو دل میں آئے سبحان اللہ, اللہ اکبر, بسم اللہ, اٹھتے بیٹھتے آپ فیل کریں گے کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے گی, شدت میں کمی ہو جائے گی. یہی یہاں کہا گیا کہ ذکر کرتے رہنا, مجھے یاد کرتے رہنا. اذھبا الی فرعون انہ طغا, تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. اذھبا تثنیہ ہے, موسیٰ کو کہا گیا اور ہارون بھی ساتھ تھے, لیکن دونوں برابر نہیں تھے. موسیٰ متبوع تھے اور ہارون تابع تھے, یعنی ہارون اتباع کر رہے تھے اور موسیٰ وہ تھے جو لیڈ کر رہے تھے. کیوں بھیجا؟ انہ طغا, کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے, بہت طغیانی آ گئی اس کے اندر. فرعون کی طغیانی کیا تھی؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں رب اعلی ہوں, میں بڑا رب ہوں. اسے کیا پتا چلتا ہے؟ بلکہ یہاں سے اب آگے آپ دیکھیں گے تو کافی آیات جو ہیں تبلیغ کی اسٹریٹجی بتائیں گی, دعوی ٹیکنیکس, کہ جب اللہ کے راستے میں کسی کو کچھ کہنے کے لیے نکلو تو کیا طریقے کریں. پہلی بات آپ دیکھیے بھی آیات ہی کا لفظ تھا, اللہ کی آیتوں کو استعمال کرنا چاہیے, اپنی باتوں کی بجائے رب کی باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے یہاں ید بیضا اور اسا مراد ہے, لیکن آج بھی جو اللہ کے راستے میں نکلے گا, بہترین دعوت اللہ کے کلام کی ہے. آپ کی باتوں کا وہ مول نہیں ہوگا جو اللہ کی بات کی قیمت ہوگی, اور کوئی کسی کی سنے بھی کیوں. دوسری بات پتہ چلی ہے کہ دعوت کے کاموں میں ذاتی ذکر اذکار کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اس ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ لے کے جانا چاہیے, اکیلے نہیں نکلنا چاہیے. پیچھے آپ نے دیکھا موسیٰ اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے کے گئے تھے. اگلا اصول کیا ہے؟ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. فرعون جیسے سرکش کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے؟ قول اللینا, نرم بات, صفت اور موصوف ہے. لانا یلین سے لینا ہوتا ہے, نرم بات, نرم. لینا کہتے ہیں کھجور کے خوشے کو جو شروع میں نکلتا ہے نا, بڑا سافٹ سا ہوتا ہے. اللہ اکبر, دعوت کے لیے نرم لہجے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو تو وہ بات ویسے ہی پسند نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھیں یا اپنی بڑائی میں مبتلا ہوں, وہ اللہ کی بات کو کہاں سنیں گے؟ اور اگر انداز بھی سخت ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو اوپر سے گزر جائے گی. اب دیکھیے کہ بعض لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ نرم انداز میں بات کیوں کی جائے, تبلیغ کرنی ہے تو کھڑک کے بات کرو, اور بعض لوگ تو اتنی آوازیں اونچی کر لیتے ہیں کہ وہ کانوں کے بھی اوپر سے گزر جاتی ہیں, گھن گرج کی آوازیں. اب دیکھیے کہ بارش ہوتی ہے نا, تو وہ بارش کس زمین کے اندر جاتی ہے؟ جہاں کی مٹی نرم ہوتی ہے, سخت مٹی پہ, سیمنٹڈ, موزیک, سیرامکس, اس کے اوپر آپ بارش ڈالتے بھی جائیں گے نا تو اندر نہیں جائے گی. اور دلوں کی مٹی کو نرم کرنے کے لیے نرمی بہت ضروری ہوتی ہے. کسی کے راہ راست پر آنے اور اسے قبول کرنے کی دو صورتیں ممکن ہوتی ہیں. ایک کیا ہوتی ہے؟ کہ دعوت کو پوری طرح سمجھ کر حق بات کو قبول کر لے. اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اپنے برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جائے. یہ دونوں باتیں بتا دیں کہ دیکھو تم نرم بات کرنا, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ, شاید تذکیر ہو جائے, سمجھ آ جائے, حق اندر اتر جائے, اور اگر نہیں بھی آتا نا تو او یخشا, خوف تو آئے گا نا, کس کو جھٹلا رہا ہوں, کس کی بات نہیں مان رہا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان سختی سے بات کرتا ہے نا تو بعض دفعہ الٹا اثر ہوتا ہے, جو مخاطب ہے وہ اصل بات سمجھنے کی بجائے انداز پہ تنقید کرنے لگتا ہے اور اس کے لہجے کی سختی کی وجہ سے ضد اور مخالفت پر اتر آتا ہے. تو یہ اگلا سبق ہم نوٹ کریں گے. اور یہاں پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ غیر مسلموں کو تبلیغ کے اسباب بتائے جا رہے ہیں تو اپنوں سے بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ فرعون تھا, سخت بات بولے گا تو کہا تم نرم کر لو, پہلے ہی نرم ہو جاؤ. اور یہی بات سورت نازیات آیت 18 اور 19 میں آتی ہے, فَقُلْ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّى, بس کہیے کیا تیرے لیے ہے کہ تو پاک کیا جائے, تجھے راستہ دکھایا جائے. سورت نحل آیت 125, اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, حکمت کے ساتھ موضع حسنہ دلوں میں اترنے لئے طریقے سے بات کرو. آپ دیکھیے کہ کیا ہم عام انسانوں سے بات کرتے وقت سخت بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں سے بات کر لیں, اپنے شوہر سے بات کر لیں, اپنے بہن بھائیوں سے کریں, انسانی طبیعت کس انداز کو پسند کرتی ہے؟ نرم تربیت کو. جتنا بھی مرضی انسان کو کھلے دل کا کیوں نہ ہو, بڑا بے تکلف کیوں نہ ہو, آپ ذرا سخت بات کریں تو میاں کو بھی غصہ آنے لگے گا کہ یہ کیا انداز ہے. تو کیا دین کے لیے ہم انسانی جذبات کو مجروح کر دیں؟ اگر ہمارے انداز میں عاجزی ہے, اگر ہمارے انداز میں نرمی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ نرمی اس کے دل کو نرم کر دے. ہاں لوچ نہیں ہونا چاہیے لیکن نرمی ہونی چاہیے, فلیکسیبلٹی. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى, ان دونوں نے کہا اے پروردگار ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے. خوف تھا نا تو فوراً اللہ تعالی سے پوچھ لیا کہ ہم نرم بات تو کریں گے لیکن کوئی مشکل تو نہیں ہو جائے گی. کہیں بھی آپ جاتے ہیں نا جہاں کوئی کنٹراورسی ہوتی ہے تو خوف دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا بندہ کس موڈ میں بات کرتا ہے. اس سے کوئی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا, بشر بھی تھے. اور یفرط کا لفظ فروتا سے ہے, افراط کہتے ہیں کسی چیز کو زیادہ کرنا اور تفریط کہتے ہیں کسی چیز کو کم کرنا. فرعون کیا افراط کرے گا کہ قبل از وقت ہی ہمیں قتل کر دے, ہمارے آنے کی بات سن کے ہی قتل کروا دے کہ پکڑ لو اس کو, بات ہی نہ سنے. اور یتغا تو غیانی سے, کیا سرکشی کرے گا, اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, مثلاً اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا یعنی گالیاں دے یا دین کو برا بھلا کہے گا. دوسرا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اور ستانے لگے گا, وہ جیسے کہتے ہیں نا بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالیں تو وہ انسان کے اپنے ہی ہاتھ کو ڈس لیتی ہیں, اور اسی طرح یہ کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ زیادتی کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اللہ نے اپنی مائیت کا یقین دلا دیا. اور یہ جو ساتھ ہے نا اللہ تعالیٰ کی مائیت, مادی مائیت نہیں ہے, علمی مائیت ہے, اقدار قدرت والی مائیت ہے. یہ چھوٹا سا نقطہ ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ بعض دفعہ غلطی کی جاتی ہے. ایسی آیات کو لوگ سامنے لا کے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالی انسان کے اندر خلول کر جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا حاضر ناظر ہر جگہ, اللہ تعالی بندے کے اندر بھی ہے, دل میں ہے, باہر ہے, تو ہے. یہ خلول کا طریقہ اس سے نہیں نکلتا. یہ دوں گا, یہ ایسے ہی لگتا ہے مجھے, اللہ کے لیے تو مثال نہیں لیکن اپنی بات کو سمجھنے کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں. مثلا ایک بچی ہے دور رہتی ہے ماں سے, بچی کسی مشکل میں ہے، کوئی اس کے اوپر مشکل وقت آ رہا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، تو ماں دور بیٹھی کیا کہتی ہے فون پہ کہ بیٹا غم نہ کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے پاس ہوں، فکر نہیں کرو. وہ کون سا ساتھ ہوتا ہے؟ دعاؤں کا ساتھ ہوتا ہے، خیال رکھنے کا ساتھ ہوتا ہے. یہاں بھی یہی مراد ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں سن حالات کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ وہاں کیا ہوگا، میں ان وقت پہ آ کے بچا لوں گا. فَأْتِيَهُ، پس جاؤ اس کے پاس. فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، اور تم دونوں کہنا کہ ہم رب کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں. لہذا فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، پس بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب نہ دو. قَدْ جِئْنَا كَبِيَا يَتِمِّ رَبِّكَ، اور ہم آپ کے پاس رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. یعنی بات کو مختصر کیا جا رہا ہے، اب جاؤ. فَأْتِيَا، تم دونوں جاؤ. فَأْتِيَان تھا، نون گر گیا، ہو آ گیا نا مضاف کی وجہ سے. اسی طرح فقولا کی جگہ فقولان تھا، اور رسولا کی جگہ رسولان تھا، دو رسول. یہ سب تثنیہ کے صیغے ہیں. پس آؤ اس کے پاس، آتی امر ہے، ہو اس کے پاس، پس آؤ اس کے پاس یعنی فرعون کے پاس. اور ارسلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا، یعنی بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دو. اور لا تعذب کا معنی کیا یہاں؟ کہ ان کو مشقت والے کاموں میں نہ ڈالو، اور ان کے بیٹوں کے قتل سے باز آ جاؤ. بہت بھاری کام کرواتے تھے، عمارتیں بنواتے، کئی مر جاتے بےچارے مشقت کی وجہ سے. اور یہ جو بات ہے نا، قد جینا کبھی آیت من ربک، ہم تمہارے پاس رب کی ایک نشانی لائیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیتن واحد کیوں ہے، حالانکہ نشانیاں تو دو ملی تھی، ید بیضا اور عصا. تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ کہ ثبوت اور دلیل کے لیے آیا ہے، یعنی ہمیں آپ کے پاس ثبوت لائے ہیں. اب وہ ثبوت کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو واحد میں رکھا گیا، اس لیے ایک ہی لفظ آیا. حالانکہ مراد اس سے دونوں ہی چیزیں ہیں. اور یہ جو آخری بات ہے نا، بس سلام علی من اتبع الہدا، سلام تو اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. یہاں خدا سے مراد اسلام ہے. یہ انداز ہوتا ہے کسی ایسے شخص کو سلام کرنے کا جو خود ابھی دین پہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا تو یہی لکھا تھا، بس سلام علی من اتبع الہدا. اسی طرح جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں تو وہاں بھی اسی طرح سلام کیا جا سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ سلام تو اسی کے لیے ہے جو اسلام کو قبول کرے گا. کتنا پیارا انداز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جب کہیں جائے بندہ تو سلامتی کے پیغام لے کے جائے، ہدایت کی باتیں لے کے جائے ساتھ. انا قد اوہی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. فیصلہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تعالی خود ہی اس کو پوچھ لے گا. اصل میں اس میں دلیل تھی کہ ہر بندہ، من جو ہے نا یہاں صرف فرعون کے لیے نہیں ہے، ہر جھٹلانے والے کے لیے. اور کذب اوپر آپ دیکھیے کہ سلام من اتبع الہدا تھا، تو یہاں کذب آ گیا، یعنی خدا کا متضاد ہے یہ کہ جو جھٹلائے گا پھر اس کے لیے کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں. سورۃ اعلی آیت 11-13 میں بھی آتا ہے کہ جس میں یہی اشارہ کیا جاتا ہے کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کس طریقے سے انہوں نے اچھے انداز سے بات کی، لیکن جواب کیا ملا؟ وہی ملنا تھا جس کی امید تھی، کیونکہ جب ایک انسان کے اندر حق نہیں اترا ہوتا تو پھر وہ اچھی بات کو بھی اچھی طرح سے نہیں لیتا. سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 11-13 میں آتا ہے: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. نصیحت اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے اندر حقیقت میں کچھ نرمی ہوتی ہے. سورۃ نازیات آئے 37 اور 38 میں آتا ہے: فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. پس بے شک جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا. سورۃ لیل آیت 14 میں بھی آتا ہے: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. پس میں تم کو ڈراتا ہوں آگ سے، یعنی جلانے والی جھلسانے والی آگ سے، جس میں نہیں کوئی داخل ہوگا مگر بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اللہ تعالی حق کا پیغام دلواتا ہے، لیکن جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے پھر ان کو یہ دعوت فائدہ نہیں دیتی. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے لیکن فرعون نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اب آگے دیکھیے گا کہ موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ ہے، یعنی وہ وقت آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور یہ وہی بات ہو گئی کہ کلمہ حق بیان کرنا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ فرعون کا سوال ہے، کہا کہ پس کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ. فرعون نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ وہ دکھتی رگ تھی اس کی. انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کو جب کوئی دعوت دے رب کی طرف آنے کی تو وہ اس کو چڑھانے کے لیے پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ ذرا یہ رب کون ہے. اصل میں یہ پرووک کرنے والا انداز تھا، ان کے منہ سے کوئی بات سننا چاہتے تھے کہ کوئی بات کہیں اور ہم غصے میں ہوں کہ اچھا یہ کون رب ہے. سوال ہمیشہ غور سے سننا چاہیے، کیونکہ ہر سوال اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. کچھ سوال فتنے پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ سوال اسی میں سے تھا. انہوں نے آ کے رب کی طرف پکارا، کہنے لگا فمئی ربکما یا موسیٰ، کون ہے تم دونوں کا رب. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کہنا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، یہ کیا بتاتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، ربنا نہیں کا، ہم سب کا نہیں، تم دونوں کا. کیونکہ جب بندہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھ لے تو اس کو تو پھر سچا رب بھی نہیں نظر آتا. موسیٰ کا جواب دیکھیے گا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو خاص صورت عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی. کیسا خوبصورت جواب ہے. اگر وہ کہتے نا کہ اللہ ہے، رب ہے، آسمانوں پہ ہے، تو اس نے چڑھنا تھا. ایسی بات پیش کر دی لاجواب ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کی تخلیق کے لیے اس کے اختیار میں کچھ تھا اور نہ راہ دکھانے والی بات تھی. وہ خدائی کا دعوے دار تھا اور لوگوں کو اس نے یہی یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ ان کا پروردگار ہے. ہاں فرعون اس بات کا قائل تھا کہ زمین و آسمان اور جو چیزیں اس کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی سیاسی اور قانونی حیثیت کا منکر تھا، حاکمیت کا منکر تھا. وہ یہ مانتا تھا کہ میرے اوپر کوئی بالا تر ہستی نہیں جس کا حکم مجھ پر چلتا ہو اور مجھے اس کی بات ماننا لازم ہو. اس لیے فوراً یہ سوال کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب جو دیا وہ توحید ربوبیت سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ فرعون توحید ربوبیت کا قائل تھا، رب کو مانتا تھا. اسی لیے تو کہا جس نے ہر ایک کو پیدا کیا اور پھر اس کا راستہ بھی بتا دیا. یہاں ایک بڑا خوبصورت ربط ہے خلقہ اور ہدا کا، تخلیق اور ہدایت کا گہرا تعلق ہے. کیسے؟ اب دیکھیے کہ مچھلی پیدا ہوتی ہے نا، مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندے پیدا ہوئے اڑنا کس نے سکھایا؟ انسان کا بچہ پیدا ہوا تو ماں کے جسم سے دودھ پینا کس نے سکھایا؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ سکھاتا تو کیا کوئی بچہ یہ کر سکتا تھا؟ کتنی ماؤں نے بھلے یہ ٹریننگ دی؟ یہ ہے ہدا. تو یہاں ہدا سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ. فرعون نے الجھانے کی کوشش کی لیکن الجھتے نہیں اور اپنا پیغام دے دیا. اس نے پچھلوں کے حال کی بات کی تو اس کو ایک خوبصورت انداز میں ٹال دیا. ہر بات کے جواب میں اللہ کی طرف رخ موڑ دیا. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسیٰ نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چھکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. یعنی جن بڑوں کی بات کرتے ہو تو ان کا حساب تو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ نام اعمال یا لوح محفوظ، کہ جہاں ان کے اعمال پہنچنے تھے پہنچ چکے، وہ اللہ کی نگاہوں میں کہاں ہیں کیسے ہیں. مجھے اس پہ زیادہ بحث نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ چھکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام غلط نہ کرے اور اللہ اس کو پکڑ لے، یا کوئی کام صحیح کرے اور اس کے باوجود اس کو پکڑ لیا جائے. یہ رب کی شان ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے. پھر مزید تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. کون ہے رب؟ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. کلو ور او انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. ان نفی ذالک لآیات لأولی النہا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو وہ کائنات کا نظام کتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے چلا رہا ہے، اس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں. جیسا کسی چیز کو ہونا چاہیے وہ بالکل ویسی ہی ہے. یہ سارے کام ایک ذات کے سوا اور کون چلا سکتا ہے؟ تو لہذا تم اس کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑو، بلکہ اپنی عقل کو اگر استعمال کرو گے تو تمہیں دکھے گا کہ رب کی ذات ہی وہ ہے کہ جو انسان کے سارے معاملات کو چلاتی ہے اور اسی کے حکم پہ اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اسی میں سے ہم نے تم کو نکالا، اسی میں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ایک بار پھر تم کو اٹھایا جائے گا. انسان کو اس کی اصل یاد دلا دی، اور ہم یہاں دیکھ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے رخ انسان کے خاتمے، اس کی فنا کی طرف ڈلوا دیا. تبلیغ کا یہ خوبصورت نقطہ ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی اللہ کا پیغام دینے جائیں تو جذبات کی تھوڑی سی شیرینی بھی ہونی چاہیے، حقائق بھی ہوں، دلائل موجود ہوں. اللہ کے کلام کی آیتوں کے ساتھ لوگوں کو پیغام دیں اور بہت ساری ان ریلیونٹ باتوں پہ الجھنے کی بجائے مقصد کی بات کریں، کچھ اور نہ بھی کہہ سکیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو ہی بیان کرتے جائیں تو اللہ نے چاہا تو دل میں بات خود ہی اترنے لگے گی. حجت بھی تمام ہو جاتی ہے کہ پیغام پہنچا دیا گیا. پھر اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری پہنچانے والے پہ نہیں رہتی. اب آگے دیکھتے ہیں آیت 56 سے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ ان کو چھٹلاتا ہی رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نشانیاں دکھا دیں لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی وہ کیوں نہ مانا؟ اس کی وجہ اندر کا انکار، تکبر، بڑائی کا احساس. ایک چیز کسی ایک کو سمجھ آئے لیکن دوسرے کو سمجھ نہ آئے، اس کی وجہ اس چیز کی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اندر کے نظام کی خرابی ہے. مثال دوں گی کہ کھانا ایک ہی ہے، ایک شخص کھاتا ہے تو اس کو اس سے صحت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، لیکن دوسرا ایک شخص اس کھانے کو کھا کے بیمار کیوں پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا سٹمک اس چیز کو قبول نہیں کر پاتا. حق کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو حق سے الرجی ہو یا جو اپنی برائیوں کو چھوڑنا نہ چاہیں، اپنی ذات کی اصلاح نہ کرنا چاہیں، پھر ایسے لوگوں کو بڑے بڑے دلائل بھی فائدہ نہیں دیتے، خود جھکنا نہیں چاہتے، حق کو جھکانا چاہتے ہیں. دل کسی چیز کو تسلیم کر بھی لیں، اس کے باوجود وہ کبھی بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ واقعی ہم اس چیز کو مان گئے. فرعون تکبر کا شکار تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس نے دنیا میں عام کروایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں سن کے، پہلے تو کذب پھر ابا، یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں. کذب کے نتیجے میں ابا ہوتا ہے. تکذیب کسی چیز کو ڈینائی کرنا، چھٹلا دینا، اور ابا انکار کر دینا. بالکل ایسی لگتا ہے کہ جیسے کسی کے سامنے کوئی بات ایسی رکھی گئی جو اس کو پسند نہ آئی تو ایک دم اس نے منہ پھیرا اور پھر اٹھ کے چل پڑا. اب اس کی بدخواسیاں دیکھیے کہ کہاں سے کھلتی ہیں. قال اجیتنا لتخرجنا من اردنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے. اسی کال سے آپ کو اس کی بدخواسی دکھ رہی ہے. اس جملے کی کوئی تک تھی؟ سینکڑوں جادوگر موجود تھے اس کے ملک میں، اور بھی لوگوں کو اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتے، اپنے ٹرکس دکھاتے، انعامات حاصل کرتے اور چلے جاتے. کسی کے بارے میں کبھی فرعون کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ یہ کبھی قحط بھی لا سکتے ہیں یا فرعون کو یہاں سے نکال دیں گے، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہتا تھا. اس کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہو کر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے الزامات پہ الزامات لگا رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں کھڑے تھے، لوگ بھی دوسرے ارد گرد دیکھنے والے تھے. فرعون کا یہ قول بظاہر تو اس نے اپنے دفاع میں بولا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہی بات اس کے خلاف پڑنے لگے گی. اس کا اندازہ اگلی آیات سے ہوگا. فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم بھی لائیں گے تیرے پاس اسی قسم کا جادو. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس کر دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک وعدے کا وقت. سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لے. موعد اللہ نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوی، مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو. یہ چیلنج ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام خود بھی چاہتے تھے کہ اب حق سامنے کھل کے آ جائے، اور فرعون نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پہ اس کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں، اور وہ خود دیکھ لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو وہ بھی اس پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم جہاں کہو جو کہو ہم اس طرح کرنے کو تیار ہیں. موعدن مصدر ہے یا پھر ظرف ہے. اگر اس کو ہم ظرف مانیں گے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہیں، یعنی کوئی جگہ لے آؤ یا کوئی وقت مقرر کر لو، کیونکہ ظرف یا تو زمان کے لیے ہوتا ہے یا مکان کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان میں سے دونوں ہی چیزیں درست ہو سکتی ہیں. سورۃ نمل آیت 14 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی جو نشانیاں ان کو دی گئی تھی اس کا انکار کر دیا. اب دیکھیں تو فرعون کو خود بخود تھریٹ فیل ہو رہا ہے. نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا محل سے نکل جاؤ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں، نہ یہ کوئی میدان جنگ تھا، نہ یہ کوئی سیاست کی بات تھی، کوئی پولیٹکس نہیں تھی، لیکن فرعون نے اس بات کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. بعض کہتے ہیں کہ موعد مصدر میمی بھی ہے، تو مراد کیا ہوگا؟ وعدہ کرنا. اور جو جگہ کے لیے لفظ ہے سون، سون سواون سے ہے، جس کے دونوں طرف برابر ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بیچ کا کوئی منظر ہو، کھلا میدان ہو، جیسے آپ دیکھیے کہ کرکٹ یا فٹ بال لوگ کھیلتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ دیکھتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ یہ کام ہو کہ جہاں سے سب لوگ دیکھیں. اور پہلے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی باتیں ہوتی تھی تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی یہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. تو سوا ہموار میدان کے معنوں میں بھی آئے گا، اسپارٹ، لیولڈ، بالکل پلین. اور دوسرا مطلب برابر کا بھی ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ برابر ہو، جو ہمیں بھی سوٹ کرے اور تمہیں بھی کرے. اصل میں یہ جگہ کا انتخاب ہو رہا ہے. اب یہ جو بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب میں کہا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے. یہاں دیکھیے کہ جادوگری کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دو شرائط قابل غور ہیں، اور فرعون کا یہ چیلنج اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی، کیونکہ وہ خود تو یہ سب نہیں کر سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے وہ فرعون سے اللہ نے کروا دیا. خود ہی ایک کھلے میدان میں مقابلے کی بات ہو گئی، سارا خرچ اخراجات جو تھے فرعون کو بھگتنے پڑے، اور شرطیں کیا لگی کہ یہ سالانہ جشن کے موقع پہ ہو، یوم الزینہ، جیسے جشن ہوتا ہے سیلیبریشن کا دن، زینت کا دن، تاکہ ہر طرف سے لوگ اس سلطنت میں میلہ دیکھنے آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اور دوسری بات کہی کہ یحشر الناس ضحا، چاشت کے وقت ہو، تاکہ لوگوں کو اس مقابلے کے دیکھنے اور اس سے نتیجہ خز کرنے میں کسی قسم کا شک نہ ہو. دوحا کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج نیا نیا چڑھا ہو، اسی کو چاشت کا وقت بھی کہتے ہیں. سورہ شورا میں بھی آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ جادوگر جمع کیے گئے الی یوم وقت معلوم، ایک معلوم وقت پہ وہ جمع کیے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی مناظرہ یا کوئی ایسی مقابلے کی کیفیت ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے معاملہ کر سکتا ہے، اور پلس پھر شرائط بھی بنا سکتا ہے. اب یہ کون سا جشن تھا، اس پہ ہمیں کوئی بحث نہیں. بعض کہتے ہیں یہ نوروز کی عید تھی، مصری لوگ مناتے تھے، یا کوئی سالانہ میلہ تھا، جشن تھا. بعض کہتے ہیں یہ فرعون کی سالگرہ ہوتی تھی، تو واللہ عالم. لیکن یہ دکھتا ہے کہ ایک لانگ ویکینڈ ہوگا، ایک ہولی ڈے ہوگا، جس دن لوگ فری تھے کہ چلو آج جا کے یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا میچ ہو رہا ہے. اور عموماً لوگوں کو ایسے میچ دیکھنے اچھے لگتے ہیں. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا. فرعون تیاری کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، کیونکہ یہ مقابلہ اب صرف جادوگروں کی ہار جیت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ دراصل یہ مسئلہ اب فرعون کے برسر اقتدار رہنے یا نہ رہنے کا مسئلہ بن چکا تھا. ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا، ہر طرح سے ان کو پورا لیس کیا گیا، تیاری کروائی گئی، ریہرسل کروائی گئی کہ اب دیکھو تم اپنے لشکروں کے ساتھ آنا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. قال لهم موسیٰ، مقابلے سے پہلے دیکھیے ایک درد دل رکھنے والا موسیٰ کیسے لوگوں کو پکارتا ہے. وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ورنہ کیا ہوگا، يُسْخِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ وہ عذاب سے تم کو غارت کر دے گا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گڑا وہ ناکام رہا. سبحان اللہ، حقیقت چاہیے کہ انبیاء کرام کا دل سب سے زیادہ لوگوں کے لیے تڑپنے والا دل ہوتا ہے. موسیٰ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ آج بڑا بننے کا وقت آ گیا، ابھی دیکھنا سب کو پتا چل جائے گا حق حق ہے باطل باطل ہے، پھر ہم بھی جشن منائیں گے، پھر ہم بھی ہائی وائی کریں گے. نہیں، دل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ کفر پہ مارے نہ جائیں. ابھی بھی رک جاؤ، دیکھو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. اللہ پہ انہوں نے کیا جھوٹ باندھا تھا؟ اللہ کے نمائندے پہ جھوٹ بولا تھا. جب کوئی انبیاء کرام کو ستاتا ہے، ان کے مقابلے پہ آتا ہے، تو در حقیقت وہ خود کو اللہ کے مقابلے پہ لے آتا ہے. عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کو بندے اور نبی کے بیچ کا معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ معاملہ بندے اور نبی کا نہیں، بندے اور رب کا ہو جاتا ہے. جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے وہ خود مقابلے پہ آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ آج حق حق ہوگا. کہا شاید کوئی پہلے سے سمجھ کے پیچھے ہٹ جائے اور بعد کی شرمندگی اور رسوائی سے بچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کی فتح کے لیے بھیجا تو آپ نے کہا کہ دیکھو، حملہ کرنے سے پہلے ایک بار لوگوں کو نصیحت کرنا، ان کو اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور اگر تمہاری دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیں تو پلٹ آنا. اور پھر فرمایا کہ تمہاری کوشش سے اگر ایک شخص اللہ کی طرف آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے افضل ہے. جن کے دل اس بات سے کھلتے ہیں نا کہ بندے رب سے جڑ جائیں، وہ تو اس کی پوری کوشش کریں گے، چاہے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، چاہے دنیا کے کسی اور میدان میں. موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی ذات کی بڑائی والے ہوتے تو کہتے اچھا ذرا اور مرے، میرا گریڈ اور اوپر جائے گا. 120 کی بجائے اگر میری تبلیغ سے کچھ نکل گئے تو پھر تو کم رہ جائیں گے. کوئی کہے گا اچھا موسیٰ 50 لوگوں کے مقابلے میں جیتے ہیں، اب اچھا ہے یہ 100 کے مقابلے میں جیتوں. لیکن اپنی ذات کے دفاع کرنے والے اللہ کے دین کے کام کے نہیں ہوتے. ویلکم، ویل تم پہ، خرابی تمہاری، ہوش کرو. شعور دلایا جا رہا ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ نہ گڑو. کیا جھوٹ تھا ان کا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں موسیٰ کو جھٹلا رہے تھے، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيُسْخِتَكُمْ بِعَذَاب، تمہیں عذاب سے پکڑ لے گا، غارت کر دے گا. یہ جو لفظ ہے فَيُسْخِتَكُمْ، یہ لفظ بہت قابل توجہ ہے. پیچھے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اس فارم میں آیا کہ شاید آپ ایک دم پہچان نہیں پائے ہوں گے. دیکھیے ذرا اس کا روٹ کیا ہوگا. سخت، سین ہا تا، پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، بنی اسرائیل کے قصے میں ان کے علماء کی عادت تھی، سخت کا حکم دیتے تھے. سورہ مائدہ، چھلکے کو کہتے ہیں، ایسا جو اچھی طرح سے اکھاڑ لیا جاؤ. پی لیول جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس کو سخت کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کا بالکل لفظی ترجمہ کریں نا، تو فَيُسْخِتَكُمْ بِعَذَاب، تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، تمہاری خوب شامت آئے گی. اور افترا کا جو لفظ ہے، بال کا بتنگڑ بنانا، دھمکانے والا انداز ہے کہ دیکھو جس نے بات کا بتنگڑ بنایا اس کا یہ حال ہوگا. وَقَدْ خَابَ مَنْ افترا، اور تباہ ہو گیا جس نے اس کو گھڑا، جس نے اس کام کی ابتدا کی، جس نے اس کی پلاننگ کی. افترا، تفترو، یہ سب ایک ہی لفظ ہے. اس کا اصل فارا یا ہوتا ہے، فریہ، فرا. افتعال، جب باب افتعال میں یہ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے معنی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. کبھی چمڑے کے سینے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور کبھی چمڑے کو ادھیڑنے کے معنوں میں ہوتا ہے. فتنازعوا امرہم بینہم واسروا النجوا، پھر اس معاملے میں وہ آلِ فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے. یہ کیا بات، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. موسیٰ کی نصیحت رنگ دکھا رہی ہے. دل سے نکلی تھی نا بات، اب ان کے لشکر میں پھوٹ پڑنے والی ہو گئی. وہ گٹھ جوڑ ٹوٹنے لگا، تنازع ہو گیا. جو بڑے بڑے لوگ تھے فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے، ان پر اس نصیحت کا اثر ہوا، آپس میں اختلاف کرنے لگے. مفسرین لکھتے ہیں، ایک کہنے لگا، دیکھو ان پیغمبروں کا مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینا ہے. دوسرا کہنے لگا کہ ابھی اس مقابلے کو ملتوی کر دیا جائے جبکہ مقابلے کے دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے. اس حال میں یہ اکابرین علیحدہ چلے گئے اور سر جوڑ بیٹھے تاکہ کسی ایک فیصلے پر اتفاق رائے ہو جائے. اس مشورے میں ماہر جادوگروں کو بھی شریک کیا گیا کہ تم کیا کہتے ہو، تمہاری بے عزتی تو نہیں ہوگی؟ اور ان سے باز کہنے لگے، ایسے نورانی چہرے جادوگر نہیں ہو سکتے. اور یہ آخری انجام ہوتا ہے حق کے راستے میں نکلنے والوں کا. اب آپ دیکھیے کہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی، گٹ جوڑ بھی ہو گیا، مشورے بھی ہونے لگے، سرون نجوا بھی ہونے لگے. اب فرعون جس نے اتنی محنت سے یہ چال چلی تھی اور اتنا پیسہ لگایا تھا، لوگوں کو جمع کیا، وہ کیسے ہار مانتا؟ چاہے اس کا دل بھی مان رہا تھا نا میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر انا اور ایگو جب سامنے آتی ہے نا تو غلط کو بھی انسان غلط نہیں سمجھتا، اندر مانتا لیکن باہر سے نہیں مانتا. کہنے لگا یہ کیا ہونے لگا ہے؟ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلا. آخر کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کو ختم کر دیں. لہذا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. لہذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آ جاؤ، اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. یہ بات سنبھالی ہے ان لوگوں نے. تنازع ہونے لگا، مقابلے کرو نہ کرو، پھوٹ پڑ گئی. اثر النجوا، نجوا تو پہلے ہی چھپ کے کی جاتی ہے، پھر اس پہ اثر روح کا لفظ آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کو ہوا نہ لگنے دو اس معاملے کی. اب دیکھیے کہ جھگڑنے والے ہمیشہ اپنی شان کھوتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز اکھڑتی ہے نا وہ عزت اکھڑتی ہے. ان کی یہ اب اس وقت اپنی اس کوز کو سچ کرنے کے لیے تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھی. فرعون کو تھوڑا سا خطرہ ایسا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ الگ الگ ہو جائیں اور میرا سارا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے. پھر اس نے تھوڑا سا سہارا دیا کہ دیکھو یہ کیا کرنے لگے، تمہیں پتہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے مثالی طریقہ زندگی کو خراب کرنے آئے ہیں. یہاں بڑی دلچسپ چیز جو پڑھتے ہوئے بھی عجیب لگ رہی تھی کہ کہا کیا جا رہا ہے، طریقتم المثلہ، تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں گے. آج ہم فرعونی کلچر کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مثلہ کا لفظ جو ہے نا طریقہ کی صفت ہے، اور یہ امثلو کی تانیث ہے. چلیں آسان کر کے بتاتی ہوں. امثل ہوتا ہے نا امثلو، کسی کا مثل، ہم مثل، اس کی مؤنث کی شکل میں جب وہ چیز آتی ہے تو مثلہ. مثلہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے طریقہ مؤنث ہے. بی طریقتم المثلہ، طریقہ کی وجہ سے مثلہ مؤنث میں آیا. مراد ہے اس سے افضل، کہ دیکھو اگر یہ دونوں بھائی اپنے جادو کے زور سے غالب آ گئے تو پھر سارے نیک شریف لوگ تو اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہمارا اقتدار تو خطرے میں پڑے گا اور اس کا اقتدار بڑھ جائے گا، پھر ہمارا جو بہترین طریقہ یا مذہب ہے یا طور طریقہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اپنے مشرکانہ مذہب کو بہترین قرار دے رہے ہیں. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر باطل مذہب، ہر باطل فرقہ اسی زوم میں مبتلا ہے کہ جو میرا کام ہے وہی ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم آیت 32 میں بھی فرما دی یہ بات، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی پر ریچ رہا ہے. ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، اسی سے تو فرقے بازی ہوتی ہے. دیکھیے کہ جہاں اختلاف رائے شروع ہوتا ہے نا وہ دب سکتا ہے، بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کو ہوا دینا اصل میں ایک فرقے کو ہوا دینا. آپ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پیچھے شروع میں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یہ فرقے بازی شروع ہوئی اور اس میں جو مختلف ہے تو اس کی ہسٹری آپ کو تھوڑی سی مختصراً بتاؤں گی. جب فرسٹ ٹائم مجھے وہ بات پتہ چلی تھی تو میں بھی بہت حیران ہوئی تھی کہ اچھا یہ وجہ ہے آج ہماری امت کے ٹوٹنے کی. اور ہر گروہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کے لیے ٹوٹ رہا ہوں, اور انہوں نے اپنے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طریقے سے ہٹ گئے جو اصل میں مطلوب طریقہ تھا. آپ جائیے کسی کلچر کے پاس جائیے, اسلامک ہوں یا نان اسلامک, آپ اسلام میں رہتے ہوئے مختلف کلچرز کے پاس جائیے, جو لوگ صریحاً فسق کا کام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, جو ایک نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمارے دل کی نمازیں. کیوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک طریقے پہ سمجھتا ہے. یہ تو اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے کہ بندے کو دوسرے کا طریقہ بھی سمجھ آنے لگے, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ میں آنے لگے, اور یہ اللہ سے مانگنی چاہیے. ورنہ یاد رکھے سٹبن ہو کے کچھ نہیں رہے گا اس دنیا میں. اگر کوئی انسان یہ کہنا کہ روڈ پہ میں صرف چلوں گی اور کوئی دوسری طرف سے چل رہا ہے تو پھر وہ بس ٹکرا دو اس سے, نہیں کبھی نہیں جیئیں گے. یہی ریجیڈیٹی دین کو آج نقصان دے رہی ہے. ٹھیک ہے حق ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے کوئی کسی سے, لیکن امت چار ٹکڑوں میں کب بٹتی ہے؟ جب ہر بندہ اپنے آپ کو طریقت المسلح پہ سمجھتا ہے. اور پھر ذرا دیکھیے کہ الزامات کیا لگ رہے ہیں. ان ہاضان لساحرانی یریدانی, تسنیہ کی مثالیں ڈھونڈنی ہو تو بہت اچھی آیات ہیں یہ, جیسے سورت الکہف کے آخر میں دیکھی تھی تو یہاں بھی آپ کو مل رہی ہیں. کہنے لگے یہ دیکھو چاہتے کیا ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالے. کیا یہ الزام نہیں ہے؟ کیا بلیمنگ نہیں ہے یہ موسیٰ اور ہارون پہ؟ لیکن لگانے والوں نے کیا سوچا کہ نہیں حقیقت ہے ایسے ہی چاہتے ہیں. لیکن بات سچ تھی, کس کی؟ اللہ نے ثابت کر دیا. اور نکالیں گے کیسے؟ من اردکم بسحرہما. کبھی آپ نے سوچا یا سنا کہ کسی نے جادو کے زور پہ کسی کا تختہ الٹ دیا؟ آج کے بھی اس گئے گزرے دور میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فلاں نے میری حکومت کا تختہ اس لیے الٹا کہ اس نے مجھ پہ جادو کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے الٹے سیدھے کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ اچھا میں فلاں بزرگ کے پاس پہنچ جاتا تو میرا تخت بچ جاتا, اور اگر وہاں میرا نذرانہ پہنچ چکتا وقت پہ تو میری کرسی نہ گرتی. ایسی باتیں تو میں نے خود بھی پڑھی ہیں سیاستدانوں کی زبان سے نکلی ہوئی یا ان کی طرف سے لکھی ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ جادو کے زور سے تمہیں نکالتا ہے, یہ فرعون کے اندر کا خوف تھا جو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے خوف زدہ کر رہا تھا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پہ الزام لگاؤں تو کیا لگاؤں. اور آگے بڑھ کے کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى, اور یہ چاہتے کہ تمہارے مثالی طریقے سے تم کو الگ کر دیں. اچھا آج بھی اس دور میں بھی فرعونی کلچر کی رونت ذہنوں پہ ہے. میں نے قریب جا کے دیکھا ہے ان ملکوں کے, آج بھی ایون مسلم ملک, لیکن ان کی ثقافت میں دیکھیے, ان کی معاشرت میں دیکھیے, ان کی کرنسی پہ دیکھیے, ان کے نوٹوں پہ دیکھیے, ان کی سڑکوں کے کناروں پہ دیکھیے, واضح فرعونی کلچر کی چھاپ لگی ہوئی دکھتی ہے. آج بھی وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے پاس آتی ہے. ان کی پوری اکنامکس ٹوریزم پہ چلتی ہے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, چلو پھر کرو اپنا, لاؤ اپنی تدبیریں اکٹھی کرو, ثُمَّ أْتُوا صَفًّا, اور مقابلے کے لیے آ جاؤ صفے باندھ کر. یہاں دیکھیے کہ مینرز ایٹیکیٹس, پہلے دور میں جب جنگیں یا ایسے معاملات ہوتے تھے تو لوگ صف بندی کرتے تھے, اسی کی طرف اشارہ کیا ہو اور دیکھو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى, آج تو پھر وہی جیتے گا جو غالب آئے گا. یعنی بس سمجھو کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے. قالوا, وہ کہنے لگے, یا موسیٰ, اے موسیٰ, اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى, موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں. اب یہ ٹاس ہو رہا ہے کون پہلے کھیلے گا. کسی بھی کھیل میں آپ دیکھیے تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ پہلے کون جائے گا, کس کو پہلے کام کرنا ہے. عموماً لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ پہلے ہم کر لیں اپنا کام. کھیل میں بھی ایک بات معروف ہے کہ جو ٹاس جیتتا ہے وہ پہلے کھیلتا ہے, بیٹنگ وہ کراتا ہے, کیونکہ شروع میں فریش ہوتے ہیں, سٹریس نہیں ہوتا, دن بھی نیا نیا ہے, تو ہم اچھا کھیل لیں گے, کیونکہ جو ٹیم بعد میں کھیلتی ہے وہ سٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے خاندانی معاملات میں جہاں بات بگڑتی ہے نا, تو کچھ لوگوں کی خواہش کرتی ہے پہلے ہم سے سن لو. ایک معروف بات ہے ہماری زبان میں کہ جو پہلے سناتا ہے نا اس کی بات سچ لگتی ہے, اس لیے میں سب کو پہلے ہی سنا دوں اس سے پہلے کہ وہ کوئی کسی اور سے سن لے. یہ انسان کے جھوٹ پہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے, کمپلیکس کی علامت ہے. جس کے پاس حق ہوتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے, قال بل القو, بلکہ تم ہی ڈالو, جو تم کھیل لو پہلے, مجھے کوئی کمپلیکس نہیں. موسیٰ نے کہا نہیں تم پہلے جاؤ, تم جو کرنا کر لو, میں بعد میں کروں گا. اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی, کیونکہ اگر پہلے موسیٰ اپنا معجزہ دکھا دیتے تو فرعون کے جو درباری تھے یا جادوگر تھے ان کو تو ہمت ہی نہیں ہونی تھی اپنا کرتب دکھانے کی, اور میں بھی وڈرا ہو جاتا میچ. اس سے کیا پتا چلتا ہے, انسانی زندگی میں انسان کو سمجھ ہونی چاہیے کہاں پہل کرنی ہے, کہاں بعد میں آنا ہے, اور کہاں بات ہی نہیں کرنی. کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تحمل اور ان کا یہ جو وقت کو کھینچنا کہ اچھا جاؤ تم پہلے ڈال لو, دیکھیں کہ بہت حوصلے کی بات ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک شخص جادو ڈال رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ جادو, اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, لیکن جب انسان تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے نا تو پھر بعد میں اس کے اچھے فائدے ہوتے ہیں. اس آیت میں آپ نے دیکھا دو دفعہ اما کا لفظ آیا ہے, اما ان نکون اول من القا, اور پہلے اما ان تلقیا, تو یہ کیا ہے اما, دیکھے ان اور ما تھا, یہ نون میم میں ضم ہو گئی اور میم پہ شد آ گئی. اختیار کے لیے ہوتا ہے, یہ چوز کرو, یو وانٹ ٹو چوز اٹ, تخیر بولتے ہیں اس کو, یتہ کہ تم ڈال لو, اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ گو ہیڈ, یہ مانی ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے تجوید میں اس کو بڑے غور سے پڑھیے گا. بعض دفعہ اس کو لوگ عصیہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ عصا آتا ہے نا, لیکن یہ آ نہیں ای ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ, پس ناگہاں اچانک ان کی رسیاں, حبال حبلن کی جمع ہے, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو محکم پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اور عصیہم, عصا عصا کی جمع ہے, یہ عصا کہتے ہیں لمبی لاٹھی کو, عصا سے عصی یعنی لاٹھیاں, ان کے پاس رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں, کہا چلو اب دیکھو کیا کرتے ہیں. یقیلو الیہ من سحرہم انہا تسعا, پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یک دم دوڑنے لگی ہیں. کیا کیا تھا انہوں نے, جادو کر دیا تھا, اور وہ جادو کون سا تھا, جادو کس قسم کو کہتے ہیں, نظر بندی, نظر بند کر دینا. کرتے کیا ہیں کہ یہ لوگ کچھ کلمات پڑھتے ہیں اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کی طرف پھونکتے ہیں, تو ان کو اپنی آنکھیں ہلتی بھی محسوس ہوتی ہیں. آپ ویسے بھی دیکھیں تو کبھی آپ کسی جگہ بہت نظر ٹکائیں تو ایک دم آپ کی ویژن جو ہے نا وہ ایسے وائبریٹ کرتی ہے, آپ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. کچھ ایسی پکچرز بھی ہوتی ہیں, اکثر آپ کو بھی کوئی بھیجتا رہتا ہوگا, کس نے ای میل مجھے بھیجی تو اس میں کچھ ایسی گرافکس تھی تو دیکھنے میں لگ رہا تھا موونگ ہے, وہ ان کا بنا ہوا اسٹائل ہی ایسا ہوتا ہے جیسے موو کر رہی ہیں, دائرے دائرے دائرے, گول گول, کوئی نقطے لگے ہوئے تو ایک نقطہ دوسرے میں گھس رہا ہے, تو وہ ایک دم فیلنگ آتی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ کامن ہے, کچھ انہوں نے اس طرح کی چیز بنا کے پیش کر دی کہ لوگوں کو دیکھنے لگا کہ یہ رسیاں جو ہیں وہ ہل رہی ہیں. اور تس آ یعنی وہ بھاگ رہی ہیں, دیکھنے میں لگا کہ یہ دوڑ رہی ہیں. ان لفظوں کو دیکھیں تو اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھی، لیکن جادو کے زور سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہل رہی ہیں، اور وقتی طور پہ اب دیکھنے والوں پہ ایک دہشت طاری ہو گئی. آپ سوچیں نا ذرا، دیکھیں کہ اتنے لوگ تھے اور کہتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جادوگر، اب اتنی لسیاں ہی ہیں چاہے، لیکن وہ ہلتے ہوئے سانپ ہو تو جو آڈینس بیٹھے ہوئے خوف تو ان کو بھی آ رہا ہوگا. لہذا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسَى، یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. انسان تھے نا، ڈر آنے لگتا ہے، اور خیف خوف دل کا ڈر مصدر ہے، تھوڑا سا ڈر خیفہ، اور فَأَوْجَسَ کا لفظ وَجَسَ سے ہے، ہلکی آواز وجس، یعنی جیسے ایک سی سی نکل جاتی نا ہائے ایسے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خوف تو لگا، خوف محسوس ہوا، لیکن ڈرے نہیں، باوقار نظر آئے، ڈر ظاہر نہ کیا. ایک اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت صرف موسیٰ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے نمائندے تھے، ایک غلام قوم کے لیڈر تھے. آج بھی اگر کسی غلام قوم کے لیڈر یا نمائندے کو وقت کے کسی بڑے کے سامنے جانا پڑے تو خوف ظاہر نہیں کرنا چاہیے، معروف ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ خوف محسوس کرتے ہیں نا تو وہ خوف آگے ضرور جاتا ہے، ریز ہوتی ہے نا، پلٹ کر واپس جاتی ہیں. آپ جب کسی سے تھریٹ فیل کرتے ہیں نا، خوف کھاتے ہیں، اگلے کو دکھتا ہے. مثلا سم ٹائم جیسے آپ لوگ کوئی بھی ٹریولنگ کرتا ہے ایئرپورٹس پہ، کسی انٹرویو کے وقت میں، ون او ون بیس پہ آمنا سامنا ہوتا ہے، بہت ریلیکس ہو کے بیٹھے، کبھی کسی انسان کا خوف آئے نا تو یہ سوچا کریں میں نے کیا بگاڑا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، اور یہ بندے کی طاقت کتنی ہے. اور خاص طور پہ غیر مسلم، یہ بندہ تو اپنے لیے ایمان بھی نہیں لا سکا، اس کو تو بھی اپنے لیے نہیں پتا میرے لیے کیا ٹھیک ہے تو مجھے کیا نقصان دے گا. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو، لیکن انسان کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، چلبلا پن نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس پہ جتنا قابو کر سکے اتنا آپ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. بعض دفعہ صرف خوف پھیلا کے دشمن وہ کام کروا لیتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہتھیار اٹھا کے بھی نہیں کرایا جا سکتا. احد کی شکست کی ایک بڑی وجہ خوف کا پھیلنا تھا، موریل ڈاؤن ہو گیا تھا. جب ایک ڈرتا ہے نا پھر دوسرے کو بھی ڈر آتا ہے، اور ایک سے اثر دوسرے پہ جاتے جاتے سارے لشکر پہ پھیلنے لگتا ہے. تو لہذا اللہ کے لیے نکلنے والوں کے اندر تحمل اور روب اور ایک وقار ہونا چاہیے، چھچوری حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، چھپلی دیکھی تو ٹیبل پہ چڑھ گئے، نہیں. اور جس شخص کو اپنی جذباتی کیفیات پر کنٹرول ہوتا ہے نا، غم، خوشی، محبت، نفرت، نیند، وہ بہت کچھ سہ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ بھاری بلڈوزر بھی جن سڑکوں سے گزر جاتے ہیں اور وہ قائم رہتی ہیں نا، پھر وہ اسموتھ ہو جاتی ہیں. لیکن جو تھوڑا سا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتے نا، سٹریس برداشت نہیں کر سکتے، پھر وہ تو ہر وقت ہاں ہلارے میں ہی بھاگے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہلکا سا غم آتا ہے تو پریشان، رونا دھونا شروع، اور بعض بیچارے دوسروں کا بھی سہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی تسلیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ایک خوبصورت نفسی ہی خیفت موسیٰ، موسیٰ کے دل میں آیا خوف، انسان تھے لیکن چھپا گئے، اتنا ظاہر نہیں ہونے دیا. کیونکہ جو جتنا ڈرتا ہے نا اس کو اتنا ہی ڈرایا جاتا ہے، اور جو جتنا آگے جائے گا اس کو اتنے خطرے آئیں گے. اب موسیٰ اللہ کا نبی تھا، خوف دل میں ہی آیا، لوگوں کو تو نہیں پتا چلا، لیکن آسمان سے وحی آ گئی. کیا؟ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا خوف نہ کھاؤ، غالب تم ہی رہو گے. یہ ہے وہ کیفیت جس کو تتنزل علیہم الملائکہ کہا گیا سورت حامیم سجدہ میں، کہ جب اللہ کے راستے میں انسان خوف زدہ بھی کیا جائے تو آسمان سے وحی کے ذریعے کامیابی کی بشارتیں آتی ہیں۔ فرعون اور اس کے درباری جادوگروں کے اس کارنامے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو واہ واہ کیا ہو رہا ہے، لیکن موسیٰ کو اللہ نے اطمینان دے دیا کہ انت الاعلی۔ کون سی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی؟ غزوہ بدر میں تھے، 313 مٹھی بھر لوگ 1000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، نہ جنگ کا تجربہ، نہ ہتھیار، ٹوٹی ہوئی تلواریں، مریل گھوڑے، ایک دو چار چیزیں، اور مقابلے پہ جدید اسلحے سے لیس لشکر۔ اور اس وقت بھی ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی رقت دیکھ رہا تھا، آپ اتنے جوش سے دعا مانگ رہے تھے عرشے پہ بیٹھے ہوئے کہ بار بار آپ کے کندھوں کی چادر گر جاتی تھی، کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے یہ 313 جمع کیے، اگر یہ آج واپس چلے گئے نا، یہاں سے ہار کے چلے گئے نا، تو زمین پہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا، کیونکہ یہ تو پہلا ہی محاذ تھا نا، اور اس وقت اللہ کے نبی کی ذات ہی تو تھی جس سے اسلام شروع ہوا۔ لیکن اللہ نے ان کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح نبوت کے ابتدائی سالوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے ری ایکشن کی وجہ سے، برادری، خاندان، لوگوں کی باتوں پہ، تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلیاں دیا کرتی تھیں کہ آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا درد بانٹتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ خوشخبریاں آج بھی ملتی ہیں، شرط کیا ہے؟ کہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے، اور جادوگر جہاں بھی حقیقت کے مقابلے میں آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ کی باری تھی، وہ تو کر چکے جو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم ڈالو۔ القی، یلقی، القا، یہ لفظ پیچھے بہت دفعہ گزر چکا، کیا آپ ذرا اپنے ہاتھ سے نیچے گرائیے، اور یمین سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا دائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے۔ کہا اس کو ڈالو، کیا کرے گا؟ تلقف، لقفن کا لفظ لام قاف فا سے، کسی چیز کو پھرتی سے لینا، سوئفٹلی، سوئفٹ ہوتا ہے نا، کوئکلی، چاہے ہاتھ سے یا منہ سے۔ اگر منہ سے کوئی لے تو اس کو ہڑپ کرنا کہتے ہیں، اور اگر کوئی ہاتھ سے لے تو اچک لینا کہتے ہیں۔ اور انما صنعوا کا جو لفظ ہے، صنعوا یہ اسم جنس ہے، کہ جو کچھ بھی کریں گے جادوگر کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر کبھی فائدہ نہیں پاتے، فلاح نہیں ملے گی ان کو جہاں سے بھی آئیں، جس دور میں بھی آئیں۔ اس سے جادو کی حقیقت بھی سمجھ آتی ہے کہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا کبھی فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسرے بارے میں ہم دیکھ چکے اس پہ تفصیلات کہ جادو کرنا کرانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جادو اور ایمان ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، وَمَا هُمْ بِدَارِينَ، یہ ضرر نہیں دے سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج تو ہم بڑے محفوظ ماحول میں بیٹھ کے ہی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، جو اس میدان میں کھڑا ہے جہاں چاروں طرف جادو کے حملے ہیں، کوئی موسیٰ پہ اور بھی تو جادو کر سکتا تھا نا، کوئی ان کی عقل پہ کرتا، کوئی کچھ، لیکن جادو کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور وہ کیا، چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی. کتنے بھی اعلیٰ درجے کا جادو ہوگا نا, چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. اپیرنٹلی وہ دکھتا ہے لیکن اندر وہ چیز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہود نے جادو کی کوشش کی تھی لیکن اس کے اثرات آپ کے منصب نبوت پر نہیں آئے تھے. اللہ خود ہی حفاظت کر لیتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے جادو اور ایک ہوتا ہے معجزہ. دونوں میں فرق ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے تھے وہ معجزہ تھا اور جادوگر جو دکھا رہے تھے وہ جادو تھا. دیکھیے کہ اس میں بہت فرق ہے. اگر آپ تقابل کریں تو بہت سارے فرق آتے ہیں. اپیرنٹلی اگر آپ مختصر سے دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ معجزہ صرف انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتا ہے جبکہ جادو کوئی بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ معجزے کا جو روٹ ہے نا وہ عین جیم زا ہے, عجز, عاجزانہ. معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو سمجھنے سے دیکھنے سے عقل عاجز آ جائے, جبکہ جادو جو ہوتا ہے بعض دفعہ بالکل اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ واضح سمجھ میں آتی ہے. پھر دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں کہ جادو عموماً لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے آتا ہے, یعنی ایمان بگڑ جاتا ہے جادو کی وجہ سے, جبکہ معجزے کی وجہ سے لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. پھر جادو سے عموماً زندگیاں برباد ہوتی ہیں جبکہ معجزے دکھا کے لوگوں کو زندگی عطا کی جاتی ہے. جادو کرنے کرانے والے گھٹیا کردار کے مالک ہوتے ہیں جبکہ معجزات عموماً انبیاء کرام سے ہوتے ہیں جو اعلی کردار کے حامل ہوتے ہیں. معجزے سے بعض دفعہ کوئی وہ چیز جس کی جو اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اسی کو بالکل اس کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مثلا جیسے آگ کی حیثیت ہے کہ جلائے, لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا, وہ آگ جو ہے وہ جلانے کا کام نہیں کرتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو فرق دونوں کا دکھا دیا کہ جادوگر فلاح نہیں پاتے اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک عصا تھا اتنے بڑے سانپ میں بنا, اور اس میں روایت میں آتا ہے کہ اتنا بڑا سانپ تھا اس نے منہ کھولا اس کے ساری رسیاں اس کے منہ میں چلی گئیں. البدایہ اور نہایہ میں نے یہ چیز پڑھی کہ وہ سانپ اتنا بڑا تھا کہ جب منہ کھولتا تھا تو اس کے جبڑوں میں فرعون کا محل آ جاتا تھا. واللہ عالم کتنی بڑی وہ ایک چیز تھی اور کیسی تھی یہ, لیکن حق کھل گیا, پتا چل گیا کہ یہ بات جو تھی صحیح نہیں تھی. لہذا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, پس ڈالے گئے سجدے میں جادوگر. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى, وہ کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اس ایک جملے میں کتنی ہی باتیں ہیں. ڈالے گئے, خود نہیں سجدے میں گئے, ڈالے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اندر سے کوئی طاقت تھی جس نے ان کو مجبور کیا کہ سجدے میں جاؤ. اور حقیقت یہی ہے کہ جب بندے کا اندر ٹوٹتا ہے نا پھر ہی وہ جھکتا ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا, حق کھل گیا, تعصب نہیں تھا, فوراً سجدے میں چلے گئے. منظر فرعون نے بھی دیکھا, درباریوں نے بھی دیکھا, لیکن جادوگر ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہیں تھی, سائیکولوجیکلی ویک نہیں تھے, بس سجدے میں چلے گئے. اور سجدے میں جانے کا ان کو کس نے حکم دیا؟ انسٹنکٹ, جبلت. کیونکہ جب انسان بہت خوش ہوتا ہے نا پھر بھی سجدے میں گر جاتا ہے, بڑا غم زدہ ہوتا ہے تو بھی زمین کی طرف جاتا ہے. زمین سے آیا نا تو مٹی کی طرف ہی جاتا ہے. اور ربی ہارون و موسیٰ آ گیا, یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے. ہارون کی نبوت اگر نہ ہوتی تو صرف ربی موسیٰ ہوتا. مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جادوگروں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتے کبھی نہیں دیکھا تھا, بس ان کو یہی بتایا تھا کہ ایک شخص ہے جادو کے زور سے لاٹھی کو سام بنا لیتا ہے, تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ لیا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے. دیکھیں جو بھیدی ہوتا ہے نا وہ دوسرے کا بھید جانتا ہے. ایک کام کرنے والوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ اندر کی کون سی چیزیں کمزوری ہیں. اب جادوگر جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے جادو کیسے کرتے ہیں, وہ تو ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے. جبکہ باہر کے لوگ جو بالکل ایک الگ سے کھڑے ہوتے ہیں یا جن کو وہ میدان سے باہر ہوتے ہیں, ان کو فرق نہیں پتا چلتا. اور سورۃ اعراف کی آیت 113 میں بھی ہم یہ تفصیل سے دیکھ چکے کہ فرق کیا ہوتا ہے جادو اور معجزے کا. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم, اب اس سجدے سے فرعون کی انا پہ زد پڑی, کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. سبحان اللہ, یعنی یہ کون سا ایمان ہے جس کے لیے وقت کے بڑوں سے اجازت لینی پڑے, کہا میری اجازت کے بغیر ہی. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ, بے شک یہ تو تمہارا بڑا ہے, بڑا گرو ہے یہ, اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے. الزام, دیکھیے کفر کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ نہیں ہوتی, باطل پہ رہنے والے کبھی کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے. خود بلایا, پے کیا, ان کو کہا تم میرے مقربوں میں ہوگے, اب ذرا رویہ بدلتا دیکھا تو کہا بھاگ جو, تم تو ہو ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے, اندر کھاتے تو تم ان سے ہی ملے ہوئے ہو اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا. کیونکہ اب دیکھیے ایک تو جادو کے مقابلے میں ہار گئے اور دوسرے ایمان اور کفر کی جنگ میں ہار گئے, سجدوں میں چلے گئے. جن جادوگروں کے بلبوتے پہ فرعون نے یہ سارا کھیل رکھا, اب وہ خود ہی مسلمان ہو رہے ہیں تو پیچھے بات کیا رہی, فرعون کو تو دوہری شکست ہو گئی نا. اب اس نے فوراً دیکھا کہ اچھا انہی کو غدار قرار دے دو, یہ جاسوس ہیں, قانونی یہ موسیٰ کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں اور یہ جادو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. لہذا فَلَأُقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, پس البتہ ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے, من خلاف, مخالف سمت سے. یعنی سیدھا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کٹے گا اور بایاں ہاتھ کٹے گا تو سیدھا ہاتھ کٹے گا. دھمکیاں دے رہا ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوءِ النَّخْلٍ, یا کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا تم کو. اُصَلِّبُكُمْ, سوات لام با سے سلبا, سخت چیز کو کہتے ہیں, اسی سے لفظ سلب ہے, پشت کو, یہ جو بیک ہوتی ہے نا, بیک بون, مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے انسان کے جسم کا, اسی لیے شاید مٹی میں جانے کے بعد بھی یہ حصہ نہیں کھلتا. اور روایت میں آتا ہے کہ اسی سے دوبارہ ہمارے جسم شروع ہوں گے قیامت کے بعد. پہلے زمانے میں سولی دینے کے لیے پشت درخت کے تنے سے ٹھوک دیتے تھے, اللہ اکبر, ٹھونک دیتے تھے اندر اور پھر ٹانگتے تھے. اور فرعون ہی کہتے ہیں کہ وہ اس شخص ہے جس نے سولی پہ چڑھنے کا رواج ڈالا, سولی پہ چڑھانے کا. اور جزو جز ان کی جمع, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, کا کھجور کے تنوں پہ دوں گا سولی, کیونکہ یہ لمبے ہوتے ہیں نا اور سیدھا تنا ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, پھر تمہیں پتا چل جائے گا ہم دونوں میں سے کون, یعنی میرے اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پر. موسیٰ بیچارے تو کوئی سزا دے ہی نہیں رہے تھے, یہ اپنے جوش میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ کا عذاب سخت ہے یا میرا سخت ہے, دھمکی پہ دھمکی. اور یہ واقعہ سورہ شورا میں تفصیل سے پڑھیں گے, آیت 46, سورۃ شورا آیت 50, اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 126 اور سورۃ اعلی آیت 11-13 میں یہی سارا واقعہ مختلف انداز سے موجود ہے. اور دیکھیں لفظ کا استعمال کریں, اشد, زیادہ شدید, ابقا, باقی رہنے والا, سپرلیٹیو لفظ ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات, یہ ہے جادوگروں کا خوبصورت بیان. جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں, ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے, باقی رہ گیا تو پھر ٹھیک ہے, جو تو کرنا چاہے کر لے. والذی فطرنا ف فقدما انت قاد. تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے, کر لے. کتنے دن کی زندگی ہے, ویسے بھی مرنے تیرے ہاتھ سے مر جائیں گے اور جنتوں میں پہنچ جائیں گے. انا منا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے, اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا, اور اللہ ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے. ایک منٹ میں وہ بات سمجھ آ گئی جو بعض لوگوں کو ساری زندگی میں سمجھ نہیں آتی. یہ سچا ایمان تھا جو بول رہا تھا. فرعون کی دھمکیاں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر رہی ہیں. کر لو جو کرنا ہے. اور یہاں جن غلطیوں کی بات کی ہے نا, خطا یا نا, اشارہ ان غلطیوں کی طرف جو موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے مجبور کرنے پر جادو کی صورت میں کی, کیونکہ لفظ ما اکرہتنا کرہن سے کراہ, یعنی جن کو تو نے مجبور کیا, ہم نے جو کچھ کیا وہ تو تیرے مجبور کرنے پہ کیا نا, اب ہم نہیں ڈریں گے. یہ جرات ایمان سے ملتی ہے. دیکھیے سچا ایمان اندر آتا ہے نا تو آپ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جب قرآن پاک کا صحیفہ دینے سے انکار کیا, حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا. تم تو کبھی بولتی نہیں تھی, آج اتنی بڑھ کے بات کر رہی ہو. کہا ہاں اب نہیں ڈروں گی. جس کے اندر سچا ایمان آئے گا نا وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا. یہاں ان کا بھی یہی حال ہے, جو کہنا ہے کر لو, جو مارنا چاہتے ہو مار لو, سولی پہ چڑھانا چاہتے ہو چڑھا لو, تم کیا کر لو گے زیادہ سے زیادہ. اب ہماری نگاہیں تو آگے لگ گئیں. انا منا بربنا, یہ ہے ایمان کی مٹھاس جو سولیوں پہ چڑھ کے بھی انسان کو تکلیف نہیں ہونے دیتی, آگ میں گر کے بھی انسان نہیں چلتا. سچا ایمان اور کفر دو مقابلے کی چیزیں ہیں. جب کفر تھا تو فرعون کے سامنے جی حضوریاں کرتے تھے, فتح کی صورت میں انعامات کے مطالبے کرتے تھے, اور فرعون بھی وعدے دے رہا تھا. لیکن آج حالت بدلی, کل جن کو اپنا سمجھتا تھا آج ان کی جان لینے پہ آ گیا, اور اب ان کی سولی پہ چڑھنے کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا. یہی ہے وہ ایمان جو مطلوب ایمان ہے, اور صحابہ کرام اس درجے کے ایمان پہ آ گئے تھے. اسی لیے تو تکلیفوں کے باوجود دین کو نہیں چھوڑا, جان پہ حرف آنے دیا, پتھروں پہ لٹائے گئے, کانٹوں پہ لٹائے گئے, لیکن ایمان کے رستے میں پیچھے نہیں ہٹے. اس لیے کہ انسان کو جب اس چیز کا یقین آتا ہے نا کہ واللہ خیر وابقا, اللہ ہے بہترین اور باقی رہنے والا. انہ من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. بے شک وہ شخص جو مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا, اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. یعنی زندگی ایسی نہیں کہ جس کو زندگی کہا جا سکے, اور موت آ نہیں رہی بیچ میں لٹکے ہوئے. موت ایسی کہ یعنی جس کی تمنا کریں, زندگی ایسی کہ جس کو زندگی نہ کہہ سکے. مانگیں گے موت نہیں ملے گی, تمنا رکھیں گے, لیکن اس کے برعکس وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہو تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں اور صدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، گندے عقائد، گندے اخلاق، خیالات، برے اعمال سے اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ اس کو جنت کا ریزیڈنٹ بناتے ہیں، کیونکہ جنت میں ایسے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ رکھے جائیں گے۔ تزکا، بلند درجے تزکیہ والوں کے لیے ہیں، عام درجے پہ وہ لوگ جائیں گے جو عام تھے، لیکن جو اپنے آپ کو دنیا میں مانچتے رہتے تھے پھر وہ جنتوں میں جائیں گے اعلیٰ درجوں پہ۔ اور آپ کو بتایا کہ پھر فرعون نے اپنے درباری اور یہ جو جادوگر تھے ان کو مروا دیا تھا، پیچھے بھی اب پڑھ چکے، آگے پھر پڑھیں گے جا کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ فرعون کے جادوگر صبح کے وقت جہنمی تھے اور چاشت کے وقت جنتی بن چکے تھے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لیکن استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو ایک مانا اور پھر استقامو، پھر ڈٹ گئے، جم گئے، اسی کی قیمت ہے۔ جو جم جاتا ہے نا وہی کسی کنارے پہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دین کے راستے کی آزمائشوں سے بچائے، لیکن کوئی آزمائش ہمارے ایمان کی آزمائش نہ بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم.
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا قال لا تخافا إنا على بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيحسكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. کیسے لگی آج کی تفسیر؟ کیا فیلنگس ہیں آپ کی؟ بہت ہی خوبصورت آیات, سبا کموز تھی, صحیح بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے کیا لیسن دیا ہے؟ کیونکہ بہت خوبصورت کردار ان کا, بہت زبردست آیات تھی, صحیح بات ہے. ہمیشہ کی طرح مطلب قرآن ہے ہی بہت زبردست. دیکھو جہاں سے بھی سنتے ہو, ابھی ساتھ تو ان کی آواز میں اتنی تڑپ تھی تو دل نہیں تھا کہ اس کو سٹاپ کیا جائے نا, سنتے جائیں سنتے جائیں. اور ابھی ظاہر ہے تفسیر بھی اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پھر پلس تفسیر سنی تو اور زیادہ مزہ آیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے کیا سیکھا ہے, کیا تھا ان کے کردار میں, کیا تھا تھوڑا سا اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں نا, آ رہے آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے تجھ کو بنایا, چن لیا اپنی ذات کے لیے, بنا لیا بنایا. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے بنایا ہوا ہے نا, اللہ نے ان کو خاص چن لیا تھا. کیا اللہ پاک نے ہمیں نہیں چنا؟ ہاں سر نا, اس لیے اس قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے نا. اگر وہ لوگ, کتنے لوگ ہیں جو اس سے بہت دور ہیں, بلانے کے باوجود بھی وہ نہیں آ رہے, نہیں آ رہے. تو میں یہ جس وقت اسٹارٹ نہیں ہوا تھا تو مجھے یہ دن میں آ رہا, دیکھے دیکھے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے چنا تھا, مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ بندے کے لیول کے مطابق بات کرتے ہیں حکمت کے ساتھ. ایکسیلنٹ, ویری گڈ, بالکل جی. یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا, چاہے کوئی کتنا ہی آپ کے ساتھ زیادتی کرے, کوئی آپ کو غصہ دلائے, آپ کبھی بھی غصہ نہیں, کیونکہ آپ اگلے کی جو ہے نا اس کے مائنڈ کو جانتے ہیں, یہ کس لیول کا ہے اور اس سے کس لیول پہ بات کرنی ہے. واقعی بات صحیح ہے, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی یہ تو آپ کو پتا ہے, دینی پڑیں گی. ہم اگر قرآن سنتے ہمیں تو بڑے آرام سے مل رہا ہے, کیونکہ جیسے ہم نے یہ سورۃ کہف میں دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت کی عزت سے سیکھنے کے لیے جا رہے, جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے, لیکن اللہ پاک نے کہا تھا ایک اور بندہ بھی ہے اللہ کا جو تم سے زیادہ علم والا ہے. ہر لمحہ جد و جہد کرنے والے, حکمت سے بھرپور تھے, بالکل سرکش اور جابر کے سامنے بھی نرمی, بالکل سرکش کماؤں کس طرح ڈیل کرنا ہے, جی حکمرانوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, بالکل صحیح بات ہے. آپ نے لوگ جو بہت زیادہ حد سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, صبر اور تحمل کے ساتھ کرنا ہے, اور اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کریں کہ میں کہاں پہ فٹ آتی ہوں, میرا کیا معاملہ ہے اس قرآن کے ساتھ, اس کلاس کے ساتھ. کیونکہ میں تو اسی پہ بات کروں گی, کیونکہ ہم نے اپنی چیک کرنی ہے نا, قوم کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, قوموں کے ساتھ جی ہم نے اپنا, دیکھیں قرآن جب ہمیں یہ بار بار اتنی ڈیٹیل سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 555 آیات پوری قرآن میں سب سے زیادہ 1/3 جو ہے قرآن نازل ہوا ہے, مطلب آیات ان کی کوٹ اللہ پاک نے کی ہیں بار بار, ان کا ذکر آ رہا ہے, تو اس میں تو کوئی حکمت ہے نا, کیوں بار بار ان چیزوں کو, آیات کو, احادیث کو, سوری مطلب بار بار ان قصوں کو, انبیاء علیہ السلام کو بار بار کوٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے, ہم اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں, جیسے ہم نے شروع میں بھی پڑھا ہوا ہے, غیب جن باتوں پہ ہمیں یقین ہی ان پہ بھی کرنا ہے. غیب میں جیسے جنت کو ہم نے نہیں دیکھا, جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا, تو ہمیں پتا ہے کہ کیونکہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہیں تھے اور جانے کے بعد کیا ہوں گے اس کا بھی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. صبر ہو تو بغیر جلد بازی کے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں, صحیح بات ہے. تحمل, صبر کریں گے, جیسے کل بھی تفسیر میں چل رہا تھا, پھر ہمیں کتاب الدعا بھی آپ جس پہ سن رہے تھے اس میں بھی استاذہ جی یہی کہہ رہی تھی کہ بعض میں انسان اتنا قریب ہوتا ہے لیکن دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے, جلد بازی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے اس چیز سے پرہیز کرنا ہے. سوری. اچھا پھر ان کی بہن کا کردار دیکھ لیں, بہن نے کس طریقے سے اپنے بھائی کی مدد کی, کس طرح دوبارہ سے لے کے ایمان آ جائے تو انسان کسی کا ظلم اور روب سے نہیں ڈرتا. صحیح بات ہے, سچے دل واقعی ایمان جو ہے انسان کو کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو لوگ بھی آپ میں سے بھی ہم سب لوگ جو اس قرآن کے ساتھ جڑے ہیں ضرور سب کی محبت ہوتی ہے, ضرور آپ کے گھر والے بھی ہوں گے, آگے پیچھے سے لوگ ان کو بلائیں گے, آگے پیچھے باتیں کریں گے, ضرور کہیں گے یہ کس طرح کی چل پڑی ہے. جیسے کافی جگہ پہ باتیں ہوتی ہیں نا, ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑھ کر ہے. بالکل جی, تو رشتے نہیں آئیں گے, فلاں ایسا نہیں ہوگا, مطلب مختلف چیزیں کہ یہ اب حجاب کرنا شروع کر دیا ہے, یہ تو بالکل اب مولون بن گئی ہے, مختلف قسم کے آپ کو خطابات ملیں گے. لیکن اس کے لیے ہم نے دل چھوٹا نہیں کرنا. دیکھیے صرف رکھتے ہیں ہر کام جی, بالکل صرف اللہ کو ہر پہلے رکھتے ہیں کام جی, بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور ہم نے ان جو آیات سے دیکھیں, یہاں پہ جادو کا ذکر تھا نا, ہم نے اپنے لحاظ سے آج کل ہمارا دور کا دیکھیں گے, ہمارا جیسے آج کل میڈیم بہت زیادہ چل رہا ہے, ہر لحاظ سے موبائل کو دیکھیں, ہر جگہ پہ بیٹھے کسی کو ملنے جا رہے ہیں جی, ہر وقت بھی میسج تو نہیں آ گیا, پلان تو نہیں آ گیا, اس چیز کو اگنور کریں, اس چیز کو اگنور کرنا ہے. ان کی ایک دن کی کوشش کا مقابلہ اگر ہماری پوری زندگی سے کیا جائے تو ہم بہت پیچھے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, یہ ٹائٹل لے کر دل میں سکون ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے, اللہ تو خوش ہے نا. صحیح, قرآن ٹیچز اس دعویٰ ٹیکنیکس تھرو موسیٰ علیہ السلام سٹوری دیئر. بالکل صحیح بات ہے, حق از حق نو میٹر واٹ. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو ہم نے اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لینا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک دیا تھا پیغام اللہ پاک نے, تو اس کو تو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا. ہم جو اب قرآن کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, ہم اس کو کس طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ ہم نے اپنا سیلف چیک کرنا, یہ بار بار کہوں گی, کیونکہ ہم خود قرآن کے ساتھ, اگر اللہ پاک نے ہمارے لیے راستہ چنا ہے, ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے, ہمیں ہدایت دی ہے بار بار, کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں, استغفار یا اپنے اوپر لازم کر لیں, جس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو استغفار یا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اس کو مشکلات دور کر دی جاتی ہے, مصیبتیں ہٹا دی, اس کو وہاں سے رزق دے دیا جاتا ہے جہاں سے وہ اس کا صبر بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں بھی ایک رزق ملا ہوا ہے قرآن کا رزق, قرآن کی صورت میں نا. اس کو کوشش کریں, جو لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے, ہمارے لیے بہت مسئلہ ہے, بچوں کی وجہ سے مسائل ہیں, کچھ کے بچے بڑے ہیں, کچھ رشتوں کے لیے پرابلم ہوگی, کسی کو کچھ مسئلہ ہے, کسی کو کچھ ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ اپنا چیک کریں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو, کوتاہی تو نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی. اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے, اس کے باوجود اگر پھر بھی ہم اپنے طور پر پورا کوشش کر رہے ہیں, صدقہ بار بار کہتی ہوں, صدقہ ضرور ادھر ڈالیں, کرتے ہیں تب بھی زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں, ضروری نہیں اس کی کوانٹیٹی جو ہے بہت زیادہ ہو, کوالٹی پہ دھیان دیں کہ کس نیت کے ساتھ آپ کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک ہماری مشکلات آسان نہ کریں. اللہ کی راہ میں کام کرتے وقت ذکر ضروری ہے جی, بالکل. اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, چلتے پھرتے, کیونکہ کچھ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں جی اب ہم نے وضو نہیں کیا, اب ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہے, اب ہم پیریڈس میں ہیں, یا کچھ اور مسئلہ ہے, تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے ماشاء اللہ کتاب و زخارہ پڑھ لی ہے. یہ آپ کو سب کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ انسان کی زبان پاک ہے, وہ ہر حال میں ہم ذکر کر سکتے ہیں. بس وہ کچھ ہے, جس طرح قرآن کی تلاوت جس طرح آپ ریگولر کرتے ہیں اس پہ وائٹ کریں گے, نارملی آپ کو جو زبانی آتا ہے صبح شام کے اذکار پڑھیں گے, رات کو سونے کے جو بھی آپ آتا ہے وہ آپ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کا پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا, بٹ پرپز انذار ان 61 آیا جی. بالکل, کچھ چیزوں میں آپ کو اپنی عادات سے ہٹ کر کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو وہ آپ سے میل نہیں کھاتے, ٹھیک ہے نا, میل نہیں کرتے, بالکل آپ کو میچ نہیں کرتے. پھر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایک دیکھیے, جس کے گھر رہ گئے, جس نے بالا آنا تھی, ہم نے پیچھے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بالا تھا, مجھ پہ اب بہت جوانے لگ پڑے ہو, لیکن ظاہر اللہ کا حکم تھا کہ آپ اس طرح کرو. پھر اس کو کس طریقے سے اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کی, تو ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم کیسے لوگوں کا بات کریں. بعض دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ مشکل ہے جو بالکل آپ کو سننا نہیں چاہتے, ٹھیک, ایک دفعہ کہیں گے, دو دفعہ کہیں گے, لیکن پھر آپ جو ہے ظاہر ہے ختم کر دیں گے آہستہ آہستہ کہنا, کیونکہ تین دفعہ کہنے تک ہے نہ، بس ہم تین دفعہ کہتے تھے، بات کو دہرانے کا مقصد ہے کہ اگلے کو اچھی طرح یاد ہو جائے نا. یا کہنا بھی ہے، کہتے رہیں جب تک کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اگلا انٹرسٹ شو نہیں کرے گا کسی چیز میں تو اس کو پھر آپ تھوڑا اگنور کریں گے، آپ کو غلط بولے گا. یا ذرا آپ اللہ پاک کو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تم ان کے خداؤں کو جو انہوں نے دیتیاں دیواؤں دیوتاؤں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے اللہ پاک کو گالی دیں گے. تو ہم نے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے کنسپٹ کلیئر نہیں ہے، ہمارے ذہن میں بالکل ہم سمپل سی ہو، جیسے کل کتاب و دعا کے لحاظ سے بات کروں، درود لکھی ہے، درود تاج ہے، اور اس طرح کے مختلف جی عہد نامہ پڑھ لیں، درود تنجینہ پڑھ لیں، کوئی کہتے ہیں جی ہم وہ قضائے عمری کر لیں، یہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے کر چکی ہوں، یہ والی بات استاذہ جی ہم لوگ کر رہے ہیں، بکس و تفیح میں سے رہ چکا رہے ہیں. وہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ صرف ایک کورس کروانے کے لحاظ سے کریں. کورس میں اس کا مقصد ہے کہ ہماری شرعی صدر ہو، جہالت کا مقابلہ حکمت سے کرنا ہے جی، بالکل. یہ اسی لیے ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ کروائی جا رہی ہیں، ہے نا. کوشش کرنی ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کے لیے لازمن دعا کرتے رہنا ہے، چھوڑنی نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک دعا کرتے تھے، فلاں بھی ہو جائے، یہ ان کے دل میں تڑپ تھی، تو ہمارے دل میں بھی وہ تڑپ آنی چاہیے. سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، ٹھیک ہے. وہ اگر حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، لیکن دعا کرنا نہیں چھوڑنا. ان کا اپنا عمل ہے، آپ کا اپنا عمل ہے. اگر وہ نیگیٹو ہیں تو آپ ہمیشہ پازیٹو رہیں ان کے ساتھ، کبھی بھی ہماری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کیونکہ باقی پتا چلے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں. ہم ان آزمائشوں کے پاس بھی نہیں ہیں جو ہمارے پیارے نبیوں پہ آئے. تو بالکل صحیح بات ہے، بالکل لبیر آپ نے بالکل صحیح بولا، ہمارے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو تھوڑا سا بھی آتی ہے مشکلات. سب سے بڑی اپنے آپ کو دیکھیں، ہم لوگ گھر بیٹھ کے اتنی آرام سے سکون سے جو ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ لوگ تو اتنے سفر طے کر کے سیکھتے تھے، اب اتنی زیادہ سہولتیں ہوں گی، اس کے باوجود ہم لوگ نہ سیکھیں تو یہ ہماری کیا ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اپنی نعمتوں کو گن سکتے ہیں، اسے ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے، بالکل الحمدللہ. بس جیسے وہ ایک ساتھ جی نے کوٹ کیا تھا، ایک مدر نے، مطلب نان مسلم نے، اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، تو اس کو نا انہوں نے بار بار اس کو کہتی تھی ہاتھ نوالے بولو سے تھینکس. تو اس پہ بڑا استاذہ جی نے کہا کہ اگر وہ اس کو کہہ رہی ہے تو کیا ہم اللہ کی ہر نعمت کی شکر نہیں ادا کر سکتے؟ ہمیں جو سانس آ رہا ہے، ہمارا پانی پیتے ہیں یا کچھ کھاتے ہیں خوراک، وہ ہماری سانس کی نالی میں نہیں جاتی، ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سے سلامت سے وہ اٹھاتا ہے، اور اتنی چیزیں تک دوبارہ ہمیں قرآن سے جوڑ دیتا ہے. تو یہ اس کی بڑی حکمت ہے، اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں دوبارہ اپنے واپس بلا رہے ہیں. تو کیوں وہ یہاں سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ پاک ہمیں اپنے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل انشاءاللہ باقی ہم دیکھیں گے نیکسٹ، جو آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قصہ کنٹینیو ہے انشاءاللہ. ابھی آپ گرامر کے لیے ریڈی رہیں، ہم پہلے گرامر دیں گے پھر آپ کو بریک دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک تک انشاءاللہ آپ کو بریک دے دی جائے گی. ابھی آپ لوگ گرامر کے لیے ریڈی رہیں، میں آپ کو لنک سینڈ کر رہی ہوں، اس کو دوبارہ سے آپ اوپن کر لیں جن کے پاس نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ ریڈی ہیں سب گرامر کے لیے، یہاں پہ ون ٹائپ کریں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ جی آپ جلدی جلدی پڑھ لیں، اتنے میں آرام سے بھی پیج پر ہم لوگ کھولتے ہیں. جس کا بھی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، بہت لیٹ جا رہا ہے، اگر آدھا گھنٹہ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ٹائم جا رہا ہے تو لازم پڑھ گیا وہ نہ بتایا کریں، بالکل سٹارٹ کر دیا کریں. انشاءاللہ جتنے میں ہم لوگ پیج کریں گے، تھوڑا سا ریوائز کریں گے، تو اس کو آپ پھر کور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے اس لیے تھوڑا سا میری کھانسی لگ رہی. اچھا مجھے یہ بتائیں، سوائے ایک اسٹوڈینٹ کے مجھے کسی نے ہوم ورک نہیں کیا، کیا آپ لوگوں نے کچھ بھی پیپر ٹو گیٹ دا بریک 12:30 دے دیتے پھر آپ کو بریک. اصل میں یہ تھا کیونکہ بعد میں ہے تجوید ہے, تجوید کے بعد جو ہے آپ کا وہ ہوگا سیشن ہے کتاب و دعا کا, کیونکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بریک اسی ٹائم ہی ملنی تھی کیونکہ سرائشہ کا جو وہ ان کی تھوڑی پرابلم کی وجہ سے کہ ان کو فری نہیں تھی. تو آپ ایسے کریں عائشہ, آپ ری پلے میں تھوڑا سا اس کو کور کر لیجیے گا, ایسے کر لیں ٹھیک ہے, کیونکہ تھوڑا سا ہمیں وہ ٹائم کو دیکھنا ہے, ٹائم کے لحاظ سے تھوڑا سا چلنا ہے. ہاف ٹائم آپ نماز پڑھنے میں ابھی تھوڑا سا بیک اپ تھوڑا سا ریوائز کروانے لگی ہوں ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ابھی نماز پڑھ لیں, جس کی نماز کا ٹائم ہے تو میں ان شاء اللہ وہ ساتھ پھر ہو جائے گا ٹھیک ہے. میں ابھی پیچھے سے تھوڑا سا ریوائز کروں گی تو ان شاء اللہ یہ ابھی جیسے رئیس نے بھی کہا ہے آپ ہی کہہ رہے تو آپ ساتھ ساتھ اپنا کور کر لینا ٹھیک ہے جی. ہم نے لاسٹ ٹائم کہاں تک کیا تھا اور کیا کیا تھا, تھوڑا سا پہلے آپ بتائیں نا تھوڑا سا جی. یہ ابھی کے کچھ لوگوں کے نوٹس ابھی آ رہے ہیں, وہ کلاس میں نہیں ہوتا. اگر جن لوگوں نے پاکستان ریگولر کلاسز نہیں ہو, یہاں پہ یوروپ میں تو نہیں وہ سسٹم ہوتا, وہاں پہ جو لیٹ دیتے تو ان کو پیچھے کھڑا کر دیا جاتا تھا. میں آپ کو دیکھتی نہیں ہوں, میں آپ کو کھڑا بھی نہیں کر سکتی, تو سوائے نام لوں گی اس لیے یہ نہیں کہ ان کا تھا کیا تھا جی. پیج نمبر کون سا تھا, پیج نمبر بھی بتائیں. پیج مدارے کیا تھا, پیج نمبر 14 تک الحمدللہ. کوشش کریں, جو میں اس سے بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو اس کو ہم لکھیں گے, ایگزامپل سینڈ کریں گے. یہ مجھے دو اسٹوڈینٹس نے سینڈ کیے, یہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں سینڈ کر دیتی ہوں. امبر نے کیا ہے اور ثانیہ شہباز نے کیا. امبر ابھی لے آج ہی کیا کیا لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے, اور ثانیہ کے لیے بہت زیادہ دعائیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے ٹائم پہ کام کیا اور سینڈ کیا, اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں اور زیادہ برکت دے, اور جو لوگ نہیں کر رہے وہ بھی ضرور کریں, اللہ تعالیٰ ان سب کے وقت میں بھی ضرور برکت دے. یہ میرا اس لیے نام مینشن کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ کو کسی کے اوپر کوئی میں فوکیت دے رہی ہوں, آپ میرے لیے سب برابر ہو, لیکن مقصد یہ ہے کہ پلیز ضرور کریں. تھوڑا سا جو کام دیا جاتا ہے, میں نے اتنا زیادہ نہیں دیا تھا کیونکہ جب تک آپ اس کو سمجھ کے نہیں کریں گے نا, تھوڑا سا دیکھنا ہی تھا ضرور ہوتا, اسی کو آپ چیک کر لیتے نا تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جانا تھا. آپ کو آلریڈی کافی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن اس طرح ٹرانسلیشن ابھی جو اس میں کرنے میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. پھر آپ کو پتا چلے گا یہ تا کے اوپر فتحہ ہے تو یہ کس کے لیے, اگر کسرہ آ جاتی ہے تو یہ مونفی میل کے لیے, فی میل کے لیے ہے, واحد کے لیے, مذکر کے لیے ہے, جمع مذکر کے لیے ہے, اس کے لیے نا. تو یہ لازم پلیز آپ کوشش کریں صحیح. تو ہم نے کیا تھا پیج نمبر 14, ہاں جی میں نے حمزہ تک نہیں کیا تھا. اچھا یہاں پہ اسم فعل اور حرف ہم نے کیا تھا, اور جس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی میرا آپ کو ملا تھا نا جی بالکل, ہاں عائشہ تو ربی بالکل آپ کا مجھے ملا تھا بالکل. عائشہ تو ربی نے بھیجا ہے, ثانیہ شہباز اور امبر نے, اونلی 3 اسٹوڈینٹس, باقی سب تو غائب ہیں میرے حال میں, شاید ٹائم نہیں کسی کو ملا. تو کوشش کریں نیکسٹ ٹائم جو لوگ ریگولر کلاس لے رہے ہیں, ریپلی سیشن میں بھی ہیں, وہ لازمن پلیز اس کو کریں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے جو فعل میں دیکھا تھا اتین, حمزہ, تا, یا, نون, اس میں آج ہم حمزہ کے لحاظ سے تھوڑا سا آگے اور جائیں گے کیونکہ تینوں چاروں کو دیکھیں, اس کے آگے بھی ایگزامپلس آئیں گی اور اس کی ایکسرسائز بھی آئے گی, اس سے آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی. اور جب تک میں ایکسرسائز بھی پہنچوں گی, آپ لوگوں نے ایکسرسائز جب تک سارے نہیں کریں گے تو پھر میں گرامر نہیں کرواؤں گی آگے, کیونکہ جب آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پھر میں گرامر جو ہے اس کو اسکپ کر دیا جائے گا, کیونکہ اگر آپ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے پھر اس میں ٹائم ضائع کرنے والی بات آ جاتی ہے, کیونکہ ہم ایک کسی کے ساتھ زبردستی کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے لیے میں ریکویسٹ ہی کروں گی کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے ضروری نہیں آپ 10-10 ایگزامپلس ڈھونڈنے پائیں, لیکن تھوڑا سا صرف اس لیے مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ کلاس میں لائیو تو لے رہے ہیں لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, اپنے گھروں سے بیٹھ کے دیکھ لیں. اس سے مجھے صرف آپ لوگوں کے ہوم ورک سے پتا چلے گا کہ آپ کتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اور آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ سمجھنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے جی. باقی سب کے لیے میری وائس تھوڑا سا اگر وائس بریک ہو رہی ہے تو جی نو ٹھیک ہے وائس بریک. آپ جو ہے جی آپ مجھے سسٹر مجھے بتا کون ہے پلیز, آپ ایسے کریں دوبارہ سے پلٹا کو آف کریں, دوبارہ ریل آف کریں تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے آواز آ جائے گی ٹھیک ہے. ہم نے دیکھیے نوٹ میں فائیو پوائنٹس کل میں پیچھے سے ریوائز تھوڑا سا کر لیتی ہوں, جن کی نماز جو ہے وہ نماز پڑھ لیں ہم تھوڑا سا پیچھے سے تین چار منٹ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم نے نوٹ دیکھے تھے. اس میں سب سے پہلے تا کو ہم نے ایز اے ایک واحد سنگل مونس لیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا الگ سے تا کا ترجمہ ممکن نہیں, جیسے تجری ترحقو تجزی کچھ کام نہ آنا ترحقو چھا جانا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے نمبر ٹو جو ہم نے دیکھا تھا قرآن مجید میں تا کا استعمال ایسی ہر چیز کی جمع کے ساتھ بکثرت ہوتا ہے جو انسان کے علاوہ ہو, انسان کے علاوہ, یہ ذہن میں رکھنا. ایک تو تا جو ہے کبھی بھی ہٹ کے نہیں آئے گا, ایک مونس کے لیے آئے گا لیکن اس کو ہم الگ سے جو ہے ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکیں گے. تجزی ہے تو اس لفظ کا حصہ ہے, طرح کو ہم ہے تو اس لفظ کا حصہ ہے, پیج نمبر 13 پہ. ٹھیک ہے, دوبارہ سے میں یہاں پہ پیج آپ کو پیسٹ کر دیتی ہوں تو اس کو دوبارہ سے پھر اسکرول کریں پیج نمبر 13. اور پھر دیکھیں جو ہم نے نمبر 3 نوٹ میں دیکھا تھا, کبھی علامت تا میں کام کو اہتمام سے کرنے کے لیے اس کی امپورٹنس کے لیے مفہوم میں آتا ہے, اور تا کے ساتھ اس فعل میں موجود شد شدہ جس کو بولتے ہیں کنگرے والی 3 کنگز والی ہوتی ہے شامل ہوتی ہے, جیسے تتوا ہر نہ وہ عورتیں بالکل پاک ہو جائیں, توکل تو میں نے بھروسہ کیا. ٹھیک ہے, 3 کیٹیگری, ایک تا جو ساتھ ملا اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں, نمبر 2 جو ہے اس میں وہ انسان کے علاوہ جو ہے اس کا جو ہے اللہ کا بکثرت چیزوں کے لیے استعمال ہوگا لیکن وہ انسان کے لیے نہیں ہوگا. اب نمبر 3 جو ہے کسی کام کے امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے, اس کو اہمیت دینے کے لیے تا جو استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ شدہ بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب نمبر 4 میں جو ہم نے کل دیکھا تھا لاسٹ ویک, کبھی علامت تا میں کسی کام کو باہمی توبہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے, اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں الف بھی شامل ہوتا ہے. باہمی کیا ہوتا ہے, آپس میں کوئی بھی کام میں کسی قسم کا بھی کام کرنے میں ہیلپ کرنا, کسی کو پکارنا, کچھ بھی خرید و فروخت کرنا, لین دین کرنا کسی قسم کی, وہ ساری چیزوں میں, جیسے انہوں نے تدایا تم تظاہرون, تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو, لا تنابزو, تم ایک دوسرے کو مت پکارو. ٹھیک ہے, اب ہم نے ایک جو لاسٹ تھا 5 نمبر تا کا, کبھی علامت تا میں مبالغے کا مفہوم بھی ہوتا ہے, اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود الف بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ مبالغہ کیا, تعالی سپرلیٹیو ڈگری میں آ رہا ہے, تبارک وہ بہت برکت والا ہے, تعالی بہت ہی بلند ہے, اور یہ ظاہر سپرلیٹیو ڈگری اللہ پاک کے لیے استعمال ہو رہی ہے, تبارک الذی بیدی الملک وتعالی اللہ عما یشرکون, بس اللہ بہت بلند ہے اسے جو وہ شیئر کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جو وہ کہہ رہے ہیں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی پیج نمبر 14, پیج نمبر 14 نکالیں, پیج نمبر 14 کا جو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ حمزہ کے نوٹ ہے, حمزہ کے بارے میں جی سب نے پیج اگر نکال لیا تو انشاءاللہ میں سٹارٹ کرتی ہوں, کیونکہ میں نے اس لیے ریوائز کیا ہے کہ آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. جی الحمدللہ, جی میں سٹارٹ کرتی ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نوٹ, علامت حمزہ کے مذکورہ ترجمے کے علاوہ درج ذیل 3 معنی اور مفہوم بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نارملی جو ترجمہ حمزہ کے جیسے انت ہم نے کیا پڑھا ہوا, اس کے اعلم میں جانتا ہوں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, جیسے ہم نے پیچھے اس کا پڑھ چکے ہیں نا, اب یہاں پہ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے یہ 3 چیزوں میں استعمال, 3 مفہوم میں, 3 معنوں میں اس کو میننگ میں استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر 1, کبھی حمزہ کا استعمال, یا حمزہ میں اس لیے کہ اس کو حمزہ چھوٹا الف بھی کہہ سکتے ہیں, آپ الف بھی کہہ لیں, کبھی حمزہ کا استعمال 2 چیزوں کے درمیان تقابل یا اعلیٰ ترین بیان کرنے کے, تقابل کیا ہوتا ہے مقابلہ میں, کہ اس کو دوسرے پر زیادہ امپورٹنس دینا. ٹھیک ہے, یا اعلیٰ ترین درجہ سپرلیٹیو میں آ جائے گا بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس صورت میں وہ مکمل لفظ اسم ہوتا ہے, فعل نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلے ایک نظر میں رکھنا ہے کہ جب ہم اس کا تقابل کریں گے یا اس کو سپرلیٹو دی گئی مقابلہ کرنا ہے کسی کے بارے میں اس کو زیادہ فوقیت دینی ہے یا اعلیٰ ترین درجے پہ لے کے آئیں گے تو اس صورت میں یہ ہمیشہ اسم ہوگا فعل نہیں ہوگا. مثلاً اعلم والا, اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دوسرا, جیسے یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری دوسرے سے زیادہ جاننے والا, اکبرو سب سے بڑا, اکرمو دوسروں سے زیادہ, عزت والا, اصغرو سب سے چھوٹا, ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہاری نفسوں میں ہے, ان اکرمکم عند اللہ و اتقاکم بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. جی اس کی سمجھ آئی ہے؟ یہاں سے مجھے تھوڑی سی اگر کنفیوژن ہے اس کی ایک اور یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے, والعذاب الآخرۃ اکبر, اور البتہ آخر کا عذاب بہت بڑا ہے. جی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں پہ اس کا سب سے پہلے میں, ہاں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. اب سیکنڈ پہ آ جائیں پیج نمبر 15 سے, کیونکہ بہت آسان ہے, آلریڈی ہم لوگ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ ابھی آپ سٹارٹ میں یہ شروع میں کوئی بھی چیز لا رہے ہیں آپ, اس لیے جیسے آپ نے قرآن سٹارٹ کیا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ کافی مشکل لگ رہا ہوگا ورڈ ٹو ورڈ کرنا, لیکن دیکھیں قرآن کے بارے میں آتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یعنی اس قرآن کو ہم نے آسان بنا کے پیش کیا ہے تو ہے کوئی اس سے حاصل کرنے والا نصیحت. تو یہ واقعہ اب آپ لوگ 15ویں پارے میں, جیسے ماشاء اللہ 16 پارے کے, تو آپ لوگ اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ واقعی قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. ٹرانسلیشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سوائے کچھ لفظوں کے باقی سارے جو ہیں مشکل, بہت کم ورڈ ہیں. حمزہ الف از اونلی یوز فار اللہ آلسو. جی بالکل ان شاء اللہ آگے بھی آئے گا, دیکھتے ہیں ان شاء اللہ. آگے دیکھیں کبھی حمزہ کا استعمال فعل کے معنی میں تبدیل لانے کے لیے ہوتا ہے. مثلاً یہ جو ابھی انہوں نے بتایا نا, یہ جو کبھی الف یا حمزہ کا استعمال فعل کے معنی میں تبدیل لانے کے لیے ہوتا ہے, یہ اب فعل والا ذہن میں رکھیے گا. پیچھے ہم نے, دوبارہ سے میں پیچھے سے ریپیٹ کر رہی ہوں, نمبر ون جو پوائنٹ تھا اس میں بتایا تھا انہوں نے کہ کبھی جو الف کا استعمال ہے دو چیزوں کے تقابل, درمیان تقابل اور اعلیٰ ترین درجے کے لیے, اس کی انہوں نے اگزامپل دی ہے اعلم و اکبر و اکرم و اصغر. اب ہم جو سیکنڈ دیکھ رہے ہیں اس کا نوٹ, کبھی الف کا استعمال فعل کے معنی میں, جب فعل کے معنی میں تبدیل لائیں گے اس میں کیا ہے, جیسے نزلہ ہے وہ اترا سے انزلہ اس نے اتارا, وہ اترا میں کیا ہے, وہ چیز اس کی طرف اشارہ کی جا رہا ہے کہ وہ چیز اتر رہی ہے, انزلہ میں آ رہا ہے کہ فائل بھی ہے یعنی کام کرنے ایک بندے نے کسی نے اتارا. یہاں پہ آپ جیسے کہہ سکتے ہیں آگے اس کی ایگزامپل ہے اس کو سمجھ لگی, پھر خوراجا وہ نکلا سے اخراجا اس نے نکالا, یہ ٹرانسلیشن میں بھی آپ لوگ اس کا پھر آپ کو دیکھیے یہ کتنی سمجھ آئے گی. اب نزلہ وہ اترا, آپ اس کی جگہ انزلہ پہ آپ وہ اترا لکھیں تو اس کا میننگ غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بھی کلیئر رکھنا ہے آپ نے. پھر دیکھیں بالغ وہ پہنچا سے ابلغ اس نے پہنچایا, طعم اس نے کھایا سے اطعم اس نے کھلایا, ٹھیک ہے, اب طعم اس نے کھایا سے اطعم اس نے کھلایا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق, اللہ وہ ذات ہے جس نے اتاری کتاب حق کے ساتھ. اب یہاں پہ انزلہ میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس نے کتاب اتاری ہے, اللہ پاک نے, اس میں فائل کون ہے, کرنے والے کام کون ہے, اللہ پاک ہے, اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ میں دیکھیں لقد ابلغتکم رسالۃ ربی, البتہ تحقیق میں نے تم تک پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام. اب یہاں پہ ظاہر ہے پیغمبر کی ایک نبی کی بات ہو رہی ہے, پیغام پہنچانے والے اب کون ہو سکتا ہے, جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے, حضرت موسیٰ ہو سکتے, یعنی کوئی بھی, یہاں پہ کسی کا یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا, لیکن ہم تفسیر میں جائیں گے یا ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمیں پتا ہوگا کس کی طرف ہے, لیکن یہاں پہ ایک بتایا گیا ہے ایک شخص کا, لقد ابلغتکم رسالۃ ربی, اور البتہ تحقیق میں نے تم تو, ابلغتکم میں نے پہنچا دیا قم تم کو رسالہ تھا پیغام ربی اپنے رب کا, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں الذی اطعمہم من جوع, یہ سورہ کون سی ہے, قریش, اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں کھانا کھلایا بھوک سے، اس نے کھانا کھلایا، اطعم، اس نے کھانا کھلایا، ہم ان کو من جوئیں، انہیں من جوئیں بھوک سے. ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہوا اس کا کہ نزلہ سے اگر ہوگا، نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، خارجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، بالغ وہ پہنچا، ابلغ اس نے پہنچایا، طعم اس نے کھایا، اطعم اس نے کھلایا. یہ چیزیں لازمن ذہن میں رکھنی ہے، اس کے لیے آپ نے ایگزامپلس لازمن ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں نمبر 3، کبھی الف کا استعمال فعل میں حکم کا مفہوم شامل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس صورت میں فعل کے آخر میں عموماً جزم یا واو کے اوپر سکون پھر الف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس جد تو سجدہ کر، ٹھیک ہے، او عبدو تم سب عبادت کرو، اے علم تو جان، اس گرو تم سب ذکر کرو. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک دفعہ کریں گے، دو دفعہ کریں گے، ایگزامپل 3 دفعہ کریں گے، جیسے آگے ایکسرسائز بھی آئے گی، ایک تو آپ کو ان کی پہچان ہو جائے گی، اور آپ کی جو آپ کو ٹیسٹ پیرامیٹر اس میں آپ کی مسٹیک کبھی بھی نہیں ہوگی، اور خود سے جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے کبھی بھی آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسجد تو سجدہ کر، او عبدو تم سب عبادت کرو، ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ، تم سب اپنے رب کو پکارو عاجزی اور آہستگی کے ساتھ، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، بس تو جان لے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہو گیا کہ کبھی سب سے پہلے ہم نے سپرلیٹو ڈگری دیکھی، اکبر، افعال، یہ جو ہے اس میں اتقاکم تھا، اصغر تھا، اکرم و عالم، پھر ہم نے نمبر 2 فعل میں تبدیلی کے لانے کے لیے نزلہ سے انزلہ، خرجہ سے اخرجہ، پھر نمبر 3 ابھی ہم نے دیکھی کبھی الف کا استعمال حکم کے معنی میں آگے، جب حکم کے معنی میں مفہوم آئے گا، اس کا میننگ کیا جائے گا، تو اس صورت میں فعل کے آخر میں عموماً ہمیشہ جزم یعنی سکون آ جائے گا یا علامت واو سکون الف آ جائے گا. یہ اس کی ایک پہچان ہے، اگر یہ پہچان آپ کو نوٹ یاد ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس میں پرابلم نہیں ہوگی. جی، اب اس میں ایک اور انہوں نے نوٹ جو دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ الف درمیان میں آ جائے تو عموماً یہ پڑھنے میں نہیں آتا. جی، کیونکہ یہ ہم ظاہر ابھی آپ لوگوں نے جیسے باقی تجوید کے رولس بھی پڑھ لیے ہوئے ہیں، جیسے ادغام کے بارے میں آپ نے پڑھا، یا ارملون وہ شدہ کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو اس میں بیچ والے ایک حرف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، نون ساکن تنوین کس طرح ہوتا ہے، یہ بھی ایک ایگزامپل الف میں ویسے آپ کو تھوڑا سا اس طرح بتانے کے لیے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح کہا ہے کہ اگر یہ الف درمیان میں آ جائے تو عموماً یہ پڑھنے میں نہیں آتا. مثلا فعلم وعبد وسجد ودعو یا آدم اسکن رب ارحمہما، فعلم بس تو جان لے، وعبد اور عبادت کر، وسجد اور تم سب سجدہ کرو، ودعو اور تم سب پکارو، یا آدم اسکن اور اے آدم تم رہو، رب ارحمہما اے میرے رب رحم کر ان دونوں پر. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ آ گیا. اور پھر آگے دیکھیں اسی طرح کبھی الف فعل کے شروع میں اصل حق کی حیثیت سے بھی آتا ہے، مثلا امر اکل اخذ، امر اس نے حکم دیا، اکل اس نے کھایا، اخذ اس نے پایا. یہاں پہ دیکھیں، اور کبھی علامت الف بالکل الگ استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، آ یعنی کوشچن مارک اس میں آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس ذکر جو ہے جو لیسن نمبر 27 میں کریں گے، سبق نمبر 27 انہوں نے بتائی ہے، اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس سے کلیئر ہو جائے گا. مثلا سب سے پہلے مذکورہ علامتوں کی مثالیں جو اوپر انہوں نے سارا کچھ دیا ہے ان کی تھوڑی سی ایگزامپلس یہ بتا رہے ہیں. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، تخلقو تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. اب یہاں پہ اگر میں آپ کو کچھ دے دوں حرف ان سے اب نان جیسے دوربا یدریبو، ٹھیک ہے، تخلقو یہاں پہ ایک جیسے انہوں نے خود ہی دے دی ہوئی ہے، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا، اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. پھر یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا، اعلم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، پھر ہے نعلم ہم جانتے ہیں یا جان لیں گے، پھر آگے یعبدو میں بھی وہی آ رہا ہے، یرزقو میں بھی وہی آ رہا ہے، اب میں یہاں سے دیکھتی ہوں یرا یفعلو یفعلو، ہاں جی اب میں یہاں پہ آگے آ جاتی ہوں، یرزقو کو ابھی وہی ہے وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، ترزقو تو رزق دیتا ہے یا دے گا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقولو تو کہتا ہے یا کہے گا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، نرا ہم دیکھتے ہیں دیکھیں. اب نیکسٹ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، یرزقو وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. اب ان دونوں کے اگر آپ الٹ لکھیں گے تو دونوں کا میننگ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمو وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا، ٹھیک ہے. یقتلو وہ قتل کرتا ہے، قتل کیا یا کرے گا، یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یعلمو وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا. جی یہ ایگزامپل سے تو کافی سمجھ، اس میں کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی پچھلا لیسن جتنا ہم نے کیا آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی اس میں کوئی کوشچن ہو کسی قسم کی کچھ آپ کو نہ سمجھ آئے تو پلیز اس کو ہم پھر اگلا تھوڑا سا میں دیکھوں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہے. جی یا اتنا کافی ہے؟ لاسٹ ایگزامپل کا رول تو ہم نے نہیں پڑھا. جی پڑھا ہوا ہے، کیوں نہیں پڑھا؟ یہ یہاں پہ جو ایگزامپل آئی ہیں پیچھے جائیں نا، کیوں نہیں پڑھا ہم نے یو اور آپ کو؟ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ ہم نے سارا پڑھا، یہ زبر سے پہلے کیوں کہا تھا نا یو اور آپ کو، کیوں نہیں پڑھا ہوا؟ پیچھے جائیں اس کو کھولیں، یہ ہم نے یہ والا یقتلو سے یقتلو، یعلمو سے یعلمو، یرزقو سے یرزقو، یفعلو سے یفعلو. جی پیچھے ذرا ڈھونڈنے، پیج پیچھے پلٹائیں، اس میں سے ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے، یا آپ کے پیج میں چلے جاتے ہیں انشاءاللہ. خیر میں بھی نکالتی ہوں، دیکھیں سب سے پہلے ہم نے آئے پیج نمبر ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا ہے؟ پیج نمبر 11 سے کیا نا. ہاں جی پیج نمبر 11 میں دیکھ لیں، پیج نمبر 11 پہ ہم نے نارملی پہلے دیکھے یا تا حمزہ نون، ان کو دیکھ کے آگے آ جائیں. جی دیکھیں عائشہ نے لکھا ہے پیج نمبر جو ہے 12 میں. جی پیج نمبر 12 کھولیں، پیج نمبر 12 میں بالکل یہ سارا ہم نے کیا ہوا ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں نا جب آپ ریوائز کریں گے تو آپ کو لازمن یاد رہے گا. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، اگر ان چاروں علامتوں یا تا حمزہ نون، اس کو آپ اتین آتا یا نون اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، ان چاروں علامتیں یا تا حمزہ نون پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یخلقو یعرفو یقتلو یشرقو. ٹھیک ہے جی، ابھی کلیئر ہو گیا؟ جی کسی اور کو کوئی کوشچن کوئی کنفیوژن ہو تو اس کے بارے میں پلیز بتائیں. صحیح، یس کلیئر ہو گیا. اچھا ایسا ہے کہ اتنا ہی پھر میں اسٹاپ کرتی ہوں، کیونکہ اتنا ٹھیک ہے، کیونکہ اگلا تا کا ٹاپک آ رہا ہے. یہ جتنی جس سے انہوں نے ایگزامپل دی ہے نا، اس طرح آپ تھوڑی سی اگر کوشش کریں، مطلب جیسے آپ کا یہ جو لیسن چل رہا ہے اسی پارے سے دیکھ لیں، یہ جو سورہ سٹارٹ سورہ طہٰ سے دیکھ لیں، سورہ مریم سے دیکھ لیں، یہ اس پارے میں دیکھ لیں، یہ جتنی ایگزامپل اسے ملتی جلتی، جیسے یہ یقتلو ہے، یعرفو ہے، یرا ہے، اقولو یقولو تقولو، مختلف اس سے ملتی جلتی ایگزامپلس کبھی آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی. اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، انشاءاللہ ریوائز کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے. اور یہ آلریڈی آپ کر، اب دیکھیں یہاں پہ یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، اب اس کی بجائے یقتلو کا آپ ترجمہ لکھ لیں وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، تو اس میں غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, یور آپ کو وہ پہچانا جاتا ہے, اس کی جگہ آپ لکھتے ہیں وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا, تو یہ ٹرانسلیشن غلط ہو جائے گی. یہ اسی صورت میں ہمیں ان چیزوں کو پتا ہوگا جب ہم ان کو تھوڑا سا, اگر آپ اس کو ڈیلی بھی ایک دفعہ اس کو گرامر پر ریوائز کرتے ہیں نا, ٹائم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے گا آپ کا, کیونکہ میں لیسن بہت کم کروایا ہے, تو تھوڑا سا اس کو ٹائم پلیز دیں اپنے وقت سے نکال کے, یہ آپ ہی کا فائدہ ہے. کیونکہ ہم لوگ یہ جو عربی جو مفتاح القرآن سیکھتے ہیں نا, گرامر جو ہے یہ ٹوٹلی ذہن میں رکھیے, صرف ہم قرآن کی بہتری کے لیے, قرآن میں جو ہماری جو ہے ٹرانسلیشن اچھی ہو جائے, ہمیں اس کا پتہ چل جائے کہ ہم اس کا میننگ غلط نہ سمجھ لیں. کیوں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, صرف ایک کون میں آئے گا, ایک کون میں آئے گا کیا مطلب, یہ فیوچر پاسٹ اور فیوچر میں آئے گا نا, دونوں میں سے ایک لکھ سکتے ہیں نا, یہ آپ جیسے سینٹینس میں دیکھیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا نا, کیونکہ اس میں انہوں نے جیسے ابھی بتا جو دیا ہے پیچھے بھی, جس طرح آپ کریں گے اس کے مطابق آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے فعل ماضی یا مضارع, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹو ہی زمانے پا جاتے ہیں, پاسٹ ہے اور پریزنٹ, فیوچر کو فعل مضارع کہا گیا عربی میں, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی دیکھیں گے اگر ظاہر قیامت کی بات ہوگی آنے والے وقت کی, تو اس میں آپ کیا جائے گا کر لیں گے. اگر پیش پر صبر کی پوری ہوگی تو تب ہم نے اس کو کیا جاتا ہے, جی بالکل, یہ جو ابھی جتنی آپ کو نوٹ دے دی گیا نا اس کے مطابق کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, نوٹ کو آپ کو بار بار دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ والی مفتاح, بے شک آپ نے, میرے پاس بھی یہ بک نہیں ہے ادھر, میں نہیں ابھی منگوا سکی, تو یہ بک لازمن اگر آپ, یہ ایک سپیسیفک کون, بالکل صحیح بات ہے, پیج نمبر جو ابھی 16 عائشہ ہم لوگ کر رہے ہیں, پیچھے سے وہی جو ہم نے ریوائز کیا اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا, ریپلے میں دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا, باقی جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی تو اس کو ایگزامپلس ہیں, ان کو اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ان کے اوپر جو زیر زبر پیش لگا ہوا ہے اس کے تھوڑے سی چینجنگ سے میننگ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تجوید کے نوٹس بھی لیے ہوئے ہیں, تجوید کا ماشاءاللہ آپ لوگ صرف فاعل الحروف کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو اتنی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, تقریباً ملتا جلتا ہی چیز چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی آپ نے سارا دیکھیں گے, اس کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں تھوڑا سا, اور کیونکہ اس میں تجوید میں بھی آپ جتنی بہتری آئے گی اس میں آپ اتنا بھی سمجھ آئے گی, اس کی جب ٹرانسلیشن بھی ساتھ اچھی ہوگی, اور اس میں آپ اس کی ٹرانسلیشن جیسے اگر کسی کو بتاتے ہیں اس کا, اگر یہاں پہ یو کو تالو کے بجائے آپ یا کو تلو لکھ دیں, اف ایوری ون ہیز ڈاؤن لوڈ دین دی کین ٹیک دا پرنٹ آؤٹ, جی پرنٹ آؤٹ کر لیں, یہ جو میں نے آپ کو لنک دیا نا یہ پرنٹ آؤٹ پوری بک ہو جاتی ہے, پیسٹ ہو جائے گی, یہ اس پہ جائیں یہ ان شاء اللہ آپ کی پرنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, بک ساری ہو جائے گی, بالکل یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, بالکل عائشہ آپ نے گڈ سجیشن دی ہے, یہ آپ نے پاس رکھ لیں گی زیادہ بیسٹ ہو جائے گا, جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس کو کھولیں, ڈاؤن لوڈ بھی کی ہوئی ہے تبھی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا, اس کو لازمن کریں, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ آپ لوگ اس کو لازمن دوبارہ سے, میں اتنا زیادہ نہیں کروایا, ریوائز کریں, اس کی ایگزامپل جن لوگوں نے نہیں کی وہ بھی لازمن کریں, جو آپ کو کنفیوژن ہے جیسے آپ کو بولا تھا مجھے میسج کر دیں, ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی ٹھیک ہے, اچھا نہیں ہے کلاس میں, جی آپ سسٹر کو کیا آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ یہ جو ہم لوگ لنک, کیونکہ ویسے آپ ایز اے لسنر ضرور جوائن کر سکتے ہیں, لنک جو ہے وہ تجوید کا, اگر ویسے آپ ہمارے نور کانٹ ویب سائٹ پہ جائیں گے اسٹوڈنٹ کارنر پہ شاید آپ کو وہاں سے مل جائے, ٹھیک ہے. تو ویسے بھی میرے پاس فی الحال میں ادھر میرے پاس لنک جو ہے وہ ہم لوگ اس طرح یہاں پہ سینڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر ہماری اس پہ ویب سائٹ پہ جائیں گی تو ان شاء اللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. ان شاء اللہ ابھی آپ لوگوں کی بریک ہے 15 منٹس کی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرتا ہوں.
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا سرکار خانے میں میرے
بغاوت یہ تیرے بندے
میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں خدا
برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، عقبا میں ملے گی رسوائی، عیبا سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
لبيك اللهم لبيك، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا مرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انی اسالک الهدى والتقی والعفاف والغنى ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح امین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے خوبصورت لیسن کے ساتھ اور قرآن کا سفر اب ماشاءاللہ اب تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ لوگ بھاگ رہے ہیں سورہ طہٰ دیکھیں آج ہم نے اس کی بھی 76 آیات تک کر لی یوں لگتا ہے کہ اب سورت شروع ہوتی ہے اور اپنے اختتام کی طرف چلی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس سے ہمیں اپنے لیے اپنی زندگی کے لیسن لینے حضرت موسیٰ کی سٹوری میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج کی لیسن سے بھی آپ لوگوں نے اسی چیز کو سیکھا ہوگا کہ وقت اور حالات کیسے بھی ہوں حکمت اور ایمان کی طاقت جو ہے وہ کام کروا لیتی ہے جو جس کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں اور اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے اندر عزم اور ارادہ ہونا چاہیے اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ جتنے برے حالات ہوں گے جتنے ناموافق حالات ہوں گے اتنا ہی اس میں دین کا کام ہوگا اور یہ ہم حضرت موسیٰ کی زندگی سے سب سے زیادہ لے سکتے ہیں کہ جہاں بالکل ہی اپوزٹ حالات تھے کوئی چیز بھی کہتے ہیں نا کہ ایک راستہ بھی سیدھا جاتا ہو نہیں تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستے بنتے چلے گئے اور جہاں ایمان نہیں تھا وہاں ہی ایمان کی پرورش ہوئی جہاں کفر تھا اس گھر میں اسلام کی پرورش ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جس جس جگہ پہ ہیں اپنے دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اس پہ عمل کرنے کے لیے خود کو چلتا پھرتا اور بہترین مسلمان بنائیں اپنے اخلاق بہترین کریں اپنے عمل بہترین کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں پھر فائدہ دیں گی تو اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں تجوید کا لیسن انشاءاللہ تعالیٰ سورہ طہٰ آیت نمبر 41 سے 76 تک بہت خوبصورت آیات اور آج ہم نے بہت خوبصورت قرأت بھی سنی تو نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی خوبصورت قرأت کر سکیں کوشش اپنی ضرور کرنی تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
Okay. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Last number 161 Ayat number 41-76 Surah Taha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
اذهبا إلى فرعون إنه طغى
اذهبا إلى فرعون إنه طغى
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا
لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى
قَالَ رَبَّنَا
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
فأتياه فقولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل
فأتياه وقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني
ولا تعذبهم
ولا تعذبهم
قد جئناك بآية من ربك
قد جئناك بآية من ربك
والسلام على من اتبع الهدى
والسلام على
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب
قال فمن ربكما يا موسى
قال فمن ربكما يا موسى
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
قال
فما بال القرون الأولى؟
قال فما بال القرون الأولى؟
قال علمها عند ربي في كتاب.
قال علمها
لا يضل ربي ولا ينسى.
لا يضل ربي ولا ينسى.
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل.
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا
وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
كلوا وارعوا أنعامكم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
इसको लंबा नहीं करेंगे दा वांगली पेश या हरूफ मदा लिली उलिन्नु है इसे छोटा पढ़ेंगे
इन फी ذلك لآيات لأولينها
إن في ذلك لآيات لأولينها
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم.
ومنها نخرجكم تارة أخرى.
ومنها نخرجكم تارة أخرى.
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
ولقد أريناه آياتنا
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا.
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا.
وبينا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
وبينا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
قال موعدكم
فرعون فجمع كيده ثم أتى
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب
وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم
إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم
من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى
قالوا يا موسى
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
ولا يفلح الساحر
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
فألقي السحرة سجدا
قبل أن آذن لكم
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل
ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض تقضي هذه الحياة الدنيا
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر
والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم
إنه من يأت ربه مجرما
لا يموت فيها ولا يحيا
لا يموت فيها ولا يحيا
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
جنات عدن تجري من تحت فيها الأنهار خالدين فيها
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك جزاء من تزكى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
پہلا باب
جزاک اللہ خیر واسم جزا سسٹر تحریم. الحمدللہ تجوید کا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا اور ہم نے کتاب و دعا شروع کی ہوئی تھی اور اس میں ہم نے دعا کی اہمیت کو سٹارٹ کیا تھا احادیث کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی اسی سیشن کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں پیج نمبر 33 مسئلہ نمبر 5 سے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ اپنے بکس اور نوٹس بکس اور پین آپ کے پاس ریڈی ہونے چاہیے اور ہمیں دعا کے جو مسائل ہیں ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا اور الحمدللہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طریقے سے دعا مانگنی ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
آفات اور جو بھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا. انداز کتنا پیارا ہے. عباد اللہ کسی پہ بڑا پیارا ہے نا تو اس کو کہا کرے ہو عبداللہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی بات سنو. بالکل وہ ایک دم جڑ جاتا جا کے تعلق ایاک نعبد سے. اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق عنایت فرماتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني احب اليه من ان يسأل العافية. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا یعنی اس کو دعا کی توفیق دی گئی اس کے لیے گویا کے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. عافیت کیا ہوتی ہے؟ سیفٹی سیکیورٹی مانگنا. اللہ مجھے عافیت میں رکھنا بیماریوں سے دکھوں سے چوریوں سے نقصان سے قتل سے ڈاکے سے. یعنی اتنی جامع دعا ہے کہ آپ کسی کو اگر یہ کہہ دینا کہ اللہ تمہیں عافیت میں رکھے تو گویا کہ آپ نے اس کو دنیا بھر کے خزانے تحفے میں دے دیے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے اور ایسی دعائیں موجود ہیں صبح شام کی دعا میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہ میں تجھ سے معافی یعنی درگزر اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. تو یہ دعا ضرور مانگنے کی ہے ورنہ تو جتنے فتنے ہیں ہمارے ارد گرد ہم ایک سے بچتے ہیں تو دوسرے کا شکار ہونے لگتے ہیں. اور آپ دیکھیے اللہ کی رحمت ہے کہ بندے کو دعا کی توفیق دیتا ہے. جن کو نہیں ملتی وہ اصل میں متکبر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کسی سے مانگتے. ہاں پراؤڈ ہیں خود کر لیں گے. جب یہ ایٹیچیوڈ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں نا کچھ بڑے لوگ ذہنی بڑے ضروری نہیں کہ دنیا کے مال کے دولت کے علم کے بڑے
ویسی ذہنی بڑھاپا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم نہیں کسی سے لیتے. مثلا بعض علم والے وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی ضرورت ہے کسی علم والے سے پوچھنے کی, یا ہم کیوں کسی اپنے علم کی محفل میں بیٹھے, ہم کیوں کسی اور کا سنیں, ہمیں خود جو بہت آتا ہے. یہ علم کا تکبر ہے. مال والا کہتا ہے ہاں میں نہیں مانگتا کسی سے, میں کیوں, میں تو کسی سے ایک پانی کا گون نہیں لوں گا. تو یہ درست رویہ نہیں. انسانوں کے ساتھ آپ جو مرضی کریں, لیکن ایسی سوچ اگر اللہ کے ساتھ آ جائے تو یہ بھی ایک تکبر کا ذریعہ ہوتی ہے. اس سے عافیت مانگنی چاہیے. دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں رکھتے, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے مسنون ہے. مسنون مین سنت سے ثابت ہے. ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی قریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے, جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے. اسے ابن واجہ نے روایت کیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لفظ کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. حیین کریم یستحیی شرماتا ہے, یعنی بندے کو کسی سے کچھ مانگ لے تو اس کو انکار کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. تو حالانکہ ہم تو انسان ہیں, لیکن اللہ کی ذات کو آپ دیکھیے شرم آتی ہے. تو آپ سوچئے کہ پھر بننا مانگ کر انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے نا. تو کبھی دعا سے پیچھے نہ رہے. کوئی بات تو ان احادیث کو سنتے ہوئے ذہن میں آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جی آپ, ان کا سوال یہ ہے کہ ہاتھ اٹھے, لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا بندہ اللہ کے قریب ہے, تو آپ اس پہ عمل کیسے کریں؟ آپ اگر واقعی کر سکے تو سجدے میں دعائیں کریں, لیکن اب یہ کوئی نیا طریقہ نہ ہو جائے کہ محفل کے اینڈ پہ سارے سجدوں میں اور اجتماعی دعا کر رہے ہیں. رائٹ, ہاتھ اٹھانے جب سب میں ہیں تو ہاتھ اٹھا لیں, کبھی ضرورت پڑے جیسا بھی کرے. کوئی ضروری بھی اس پہ مائنڈ کرتے ہیں جی فلاں تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. مثلا بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایک غیر مسنون عمل ہوتا ہے, بعض لوگ نماز جمعہ کے بعد جب نماز فرض نمازوں کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے جو اجتماعی دعائیں کراتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے, تو آپ بیٹھے رہے تو لوگ کہیں گے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. حالانکہ آپ ان کا حصہ نہ بن رہے ہیں, لیکن اگر آپ پھر بھی وہاں موجود ہیں دل میں آمین کہہ رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پراؤڈ کا اظہار نہ ہو جائے اس سے کہ آپ نے کسی کو کہا ہے کہ ہم نہیں مانگ رہے اس ناطے سے نا. تو بہرحال جس طرح سے بھی موقع کی مناسبت سے کریں. جی اور کوئی بات, آگے مسئلہ آئے گا. ٹھیک, نمازوں کے جو فرض نمازوں کے سجدے ہوتے ہیں نا, ایک تو سجدے کی حالت, اس میں تو آپ جائیں کوئی بھی دعائیں مانگے قرآن کی بھی مانگے, لیکن جو نماز کے سجدے ہوتے ہیں اس میں آپ وہی مانگیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی, اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. آپ جی, وہ قنوت نازلہ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حرم میں دیکھا ہے کہ رکوع میں بھی کچھ دعائیں کرتے ہیں اور سجدے میں بھی, قنوت نازلہ ہوتا ہے. اس کے مسائل آگے آپ الگ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کوئی بات؟ جی ہم تشہد کی حالت میں جب سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے تو جتنی جو چاہیں دعائیں مانگ لیں, فرض نمازوں میں, سنت میں, نفل میں. آپ کے دل کو کوئی تڑپ لگی ہوئی, آپ بڑے بے چین ہیں, آپ نماز شروع کر دیں اور نماز کی حالت میں پڑھتے رہیں, دعائیں مانگتے رہیں, انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. جی جی, جو فرض نمازیں ہیں جو جس کو آپ نماز کہتے ہیں اس میں تو آپ کوشش کر کے عربی پڑھیں, لیکن یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں بھی مانگی جاتی. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ دعا مانگنی ہے تو آپ اس وقت تشہد کی حالت میں اپنی زبان میں اس طرح مانگ سکتے ہیں نا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں, لیکن آپ کی فرض نماز میں یہ کیفیت نہیں ہوگی. فرض نہیں ہے, یہ تو ایک سمپل سی بات ہے, اس کو پتہ ہی ہمیں. دوسرا یہ کہ آپ اگر اپنی نماز میں کوئی ایسی دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے نبی کی تھی, میں تو اپنے لیے یہ کرتی ہوں, یہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کا عمل ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے پکڑنے والے, اے قائم رکھنے والے, میں تیری رحمت
کی امیدوار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بڑے بے قرار ہوتے تھے نا, جیسے دل اڑتا ہے, تو یہ دعا پڑھتے تھے. اب مجھے اگر کوئی مثال ہے کہ غم میں یا کوئی دھڑکا ہے, تو میں یہ دعا مانگتی ہوں اور نیت اس وقت دل میں میرے اپنے اس غم کی ہوتی ہے. تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. جی ہاں, اب اپنی لفظوں میں بھی میں کہوں گی تو کیا کہوں گی؟ تو اگر میں اللہ کے نبی کے بولے ہوئے لفظوں میں نیت دل میں میری پسند ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آتی, کبھی انسان کو زبان ہی گنگ ہوئی ہوتی ہے, دماغ مفلوج ہوا ہوتا ہے, اتنا گھبرا رہا, اتنی بخشش مانگو, سمجھ نہیں آتی. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اے اللہ تو مجھے جو بھی دے مجھے اس کی طلب ہے. جی آپ ریشم, جی بالکل, وتر کی آپ ہی پڑھ چکے ہیں ویسے کتاب الصلات میں موضوع. وتر میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وتر کی حالت میں دعائے قنوت کے بعد آپ دوسری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتا, ہمارے کلچر میں خاص طریقے سے اللہم انا نستعینک و نستغفر والا پڑھتے ہیں, حالانکہ آپ اگر اللہم اغفرنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, وہ دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اس کے بعد آپ اپنی دعائیں مانگے, ربنا حب لنا من ازواجنا, جتنی دیر آپ دعائیں مانگنا چاہے مانگے, اس کے بعد آپ پھر رکوع میں چلے گئے. جی اور کوئی بات؟ جی بالکل, ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ایک سیفٹی بیلٹ باندھ لی ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے. حالانکہ ہونا تو جو ہے وہ بات میں جو ہوگا وہ ہوتا ہے, لیکن سیکیورٹی کا احساس تو ہوتا ہے نا انسان کو. چلیے ٹھیک ہے, یہاں پہ رکتے ہیں پھر. اگلا باب دیکھیں گے, باب نمبر 2 ہے, اہمیت و دعا, دعا کی اہمیت. دعا نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. دیکھیے کہ دنیا کے بادشاہوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں, فقیروں کو کبھی بھی لوگ پسند نہیں کرتے. عام انسانوں کی بھی آپ دیکھیے کہ یہی عادت ہوتی ہے, آپ کوئی چیز پہلی دفعہ ان سے مانگے وہ کہیں گے یس شیور شیور اٹس مائی پلیئر, خوشی خوشی دیں گے, وہ کام بھی کر دیں گے, پیسے مانگیں, کوئی بھی چیز ہو کسی موقع پہ آپ مانگتے ہیں وہ فوراً دینے کو تیار ہے. دوسری دفعہ مانگیں گے دے دیں گے, سوچیں گے کوئی بات نہیں پھر بھی مجبوری. بس تیسری بار کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی رائے سوچ بدل جاتی ہے اور ناگواری کے احساس سے دیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ چوتھی دفعہ مانگے تو وہ انکار ہی کر دیں, اور پانچویں دفعہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ وہ آپ کو چھوڑ ہی دیں گے کہ یہ تو ہر وقت مانگتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. کیوں ناراض ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ مانگنے سے بندے کی انا پہ زد پڑتی ہے, بندے میں عاجزی آتی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا ہے. جیسے ماں سے بچہ مانگتا ہے تو ماں دے نہ دے لیکن اس کو خوشی بہت ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں ہی ہوں دینے والی, تو اسی لیے تو اس نے مجھ سے مانگا. تو لہٰذا جیسے لوگ تکبر کے مارے ہوئے کبھی کبھی دوسرے لوگوں کے اس بات کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے پانی بھی نہیں لیں گے, ہم کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لیں گے, لیکن پھر ان کو وقت آنے پہ لینی پڑتی ہے. تو اللہ سے مانگا کریں, اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. اگلا باب دیکھتے ہیں, آداب الدعائی, دعا کے آداب, یہ چیپٹر نمبر 3 ہے. دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. عن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اسدخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها المصلي اذا سقعدت
فاحمد الله
بما هو اهله وصلي علي ثم ادعه. قال ثم صلى رجل اخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أيها المصلي ادعو تجب. حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا, یا اللہ مجھے معاف فرما, مجھ پر رحم فرما. آپ نے فرمایا اے نمازی, تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی, جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شان شان حمد و ثنا کرو, پھر مجھ پر درود بھیجو, پھر اپنے لیے دعا کیا کرو. فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے نمازی دعا کر, تیری دعا قبول کی جائے گی. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ اس سے ادب پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان دنیا میں بھی کسی سے مانگنے کچھ جاتا ہے یا کچھ لیتا ہے تو ایک دم فون کرتے یہ نہیں کہتا یہ دے دے وہ دے دے, بلکہ تھوڑا سا اس میں ادب ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, کیا حال ہے آپ کے, سب خیریت ہے, اچھا میری یہ حاجت تھی یا میں نے اس لیے فون کیا تھا. تو اسی طرح یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے, اللہ کی ذات اس سے بہت ہی بڑی ہے, بلکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی, تو اس سے مانگنے کا بھی ادب ہونا چاہیے. تو پہلے تعریف کی جائے, کسی بھی طرح کر سکتے ہیں, اب اسے مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بعض دفعہ اجتماعی دعا کے نام پہ جب دعائیں ہوتی ہیں تو اس میں پورے شعروں کی صورت میں, نعتوں کی صورت میں اور ہم کی صورت میں, دل چاہتا ہے اکیلے کر لے, لیکن اب بہرحال اجتماعی دعا کے آداب ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں یہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. پھر دوسری بات دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ شخص اپنے لیے, اس میں بہت ساری دعائیں مانگتے بھی ہیں, ہمیں سمجھ بھی آتی ہیں, لیکن جیسے انسان کا دل کسی چیز میں لٹکا ہوتا ہے نا, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ لفظ بھی بولوں, میں وہ چیز بھی مانگوں. تو نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اذکار اور اس کے بعد یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون عمل تھے وہ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے, لیکن اجتماعی دعا نہیں مانگنی چاہیے, وہ پسندیدہ نہیں, لیکن اپنی اپنی دعا آپ مانگ سکتے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, جس کو پورا نماز پڑھنے کے دوران بھی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اور اس کے بعد سکون ہے, تو بندہ مومن تو بہت ہی حریص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا. یہاں ایک اور چھوٹی سی بھی چیز نوٹ کیجئے گا کہ دعاؤں کی قبولیت میں جو ہم آگے پڑھیں گے الگ چیپٹر بھی, لیکن یہاں بتا دوں کہ نیک عمل کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اب نماز ایک نیکی کا عمل ہے, فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے, لیکن اس کے بعد جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو زیادہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری وہ مانگ جو پوری کریں گے. تو پہلا ادب ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کی تعریف ہو اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. پھر وہی بات اس میں کہوں گی کہ مبالغہ نہ کیجیے اللہ کے نبی پر درود پہ, بندہ مومن کے دل سے تو چلتے پھرتے دعائیں نکلتی ہیں, وہ تو ایسی مانگ لیں گے آپ, یہ نہیں کہ آپ کسی جگہ کوئی ایک دعا کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے اور پہلے آگے پیچھے ہم کریں گے, وہ اور باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے دعا کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ تعالی ہم, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ہے کہ ایک دم مسائل تھوڑی سی ہم نے کی اور ہاتھ سے جیسے پانی کا گلاس چھین لیا, ایسا ہی لگا نا آپ لوگوں کو بھی. اصل میں کلاس کا ٹائم میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کا اوپر جائے, اور اللہ تعالی سے دعا کیا سیکھا آج کی کلاس میں آپ لوگوں نے. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ جی لیسن تو بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن اگر ہم کلاس سے اوپر جائیں گے تو بعض دفعہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے کہ پھر جو آپ کا ریپلے سیشن ہوتا ہے اس میں پھر وہ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں زیادہ. دعا کے آداب دعا سیکھے، اور ہمیں کیا اہم چیز پتا چلی اجتماعی دعا کے حوالے سے، کیونکہ ہم اس چیز پہ بہت زور ہمیشہ ہی دیتے ہیں کہ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ضرور یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون طور پہ ثابت نہیں ہے، دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد. سوری جی، آج کل گلے سب کے اس طرح ہو رہے. جی پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. یعنی دعا مانگنے میں بہت جلدی نہیں کرنی. جس طرح ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح دعا مانگنے کا بھی ایک ادب اور اس کا طریقہ ہے، کیونکہ ہم اس ہستی سے دعا مانگ رہے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر جس طرح ہم دنیا میں کسی دربار میں جاتے ہیں تو بڑے اہتمام سے، تو پھر اللہ کے حضور تو ہمیں اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے نا. اللہ کی حمد و ثنا درود اور اپنے لیے دعا کرنی ہے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دعا کا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بہت دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے؟ وہ کس چیز میں آتا ہے؟ میک دعا بکاس اللہ سبحانہ تعالیٰ لب دوس ہوں میک دعا. جی بالکل، پہلے درود پڑھنا ہے اللہ کی حمد اور ثنا اور پھر اپنے لیے. جی عبادت میں بھی آتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے جو دعا کر لیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں. دعا مانگنا اللہ کی رحمت میں سے ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں مانگتے، ہمیں جو مل مل جائے گا، جو نہیں ملنا وہ نہیں ملے گا. تو جس کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے؟ جی جی مسنون ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگا کرتے تھے، اور پھر ہم نے حدیث کے حوالے سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھے، انلیس کہ وہ دعا ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اور وہ قبول نہیں ہوتی، تو اس کا آخرت میں پھر بہت اجر ہوگا. کون سے گھڑی قبولیت کی ہو. جی بالکل، یہ دعا تو ہمیں اپنی زندگی میں ہر روز شامل کر لینی چاہیے. اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ لمبی دعا ہے، اس کو ہم اپنی صبح شام کی جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں یہ شامل ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے بالکل. اور پھر ہم نے آج ایک اور چیز بھی دیکھی، دعا نہ مانگنا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی بس ہم ایک آدھ منٹ اور لیں گے. دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. جی یعنی اس بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ ہی کو کل سمجھ رہا ہے اور وہ اللہ سے دعا نہ مانگ کے تکبر کی طرف جا رہا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بخیل ہے. جی بالکل. اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، کہ ہم جب دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چیزیں عطا کرے، جیسے ہدایت ہے، عافیت ہے، مغفرت ہے، کسی کی مغفرت کے لیے دعا، کسی کے لیے آپ اس کی ہدایت کی، صحت کی، مشکل میں آسانی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے فرشتے دعا کر رہے ہیں تو ہم ہر ایک کے لیے ہر وقت دعائیں کرنے والے بن جائیں. جزاک اللہ خیر آسم جزا، میرا سسٹر نے یہاں یہ صبح شام کی دعاؤں میں سے لکھ دی، اللہم انی اسالک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی دینی و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و من روعاتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعائیں کرنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے رہیں، کبھی اس رحمت سے مایوس نہ ہو اور ہمیشہ عافیت میں اللہ تعالیٰ سب کو رکھے، دوسروں کے لیے آسانی والا بنائے اور امن اور اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنے اگلی کلاس کے ساتھ پھر ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی آج ہم نے تفسیر میں بھی چیزیں سیکھی اور تجوید، گرامر، ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کو بہترین طریقے سے ریوائز کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.